मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वॉल्यूम थोड़ा कम ला दें ताकि मेरा अपना वॉल्यूम थोड़ा कम रहे। الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। مفتی خالد صاحب میرے بیان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، کل پرسوں کے بیان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے دو لطیفے ہیں ان کو آپ نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا۔ مثال کے طور پر ہم جب یہ لفظ بولے پروگرام بڑھ گیا تو انگلش میں کیا بیان کیا۔ تو جوک جو ہے نا جوک اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ میں بھی جاپان میں تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں کسی جیپنیز سے پاکستانی کا پھٹا ہو گیا تو کوئی بہت گالی نکالی پاکستانی نے، تو جیپنیز کی سمجھ نہیں آئی، اس نے جاپانی میں ترجمہ کروایا، ٹرانسلیشن ہوئی اس گالی کی تو اس نے پاکستانی سے کہا کہ یار میری بہن کا کیا پسند تو شریف خاتون ہے تمہیں اس کو کیوں برا بنا۔ اس لیے جب بھی کسی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے نا تو وہ چیز کہتی ہے، تھوڑی سی آواز اگر اور بڑھا دیں تو میں ذرا تاکہ آرام آرام سے بات کروں تو اچھا ہے، چیخنا چلانا نہ پڑے۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ قرآن مجید کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک غیر مسلم کنٹری اس میں اتنا کراؤڈ دیکھ کے مسلمانوں کا بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ کراؤڈ وہ ہے جو دین کی بات سننے کے لیے آیا ہے، بھلے چار ساتھیوں کے بہانے سننے کے لیے کسی بھی عنوان سے آیا تو خوشی کی بات ہے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کے، جہاں بہت ساری مایوسی کی باتیں ہیں وہاں بہت ساری امید کی باتیں بھی ہیں الحمدللہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے ہیں ان میں واحد مذہب اسلام جو زندہ ہے، بھرپور طریقے سے زندہ ہے۔ کیا خاص چیز ہے اسلام میں کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے، ایسا نظام ایسا سسٹم دے کے چلے گئے کہ 1400 سال کے بعد بھی وہ بھرپور طریقے سے دنیا میں زندہ ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ مسلمان جتنے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی زور سے آمین، کوئی جائے سلام، یہ سارے طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ سے، تابعین سے، یہ سارے طریقے آپ اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں تو بھی ملیں گے، آج بھی ملیں گے۔ نماز جیسے جیسے جن جن طریقوں سے پڑھی جا رہی تھی وہ تمام طریقے اللہ نے اس امت میں زندہ کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی فجر کی نماز میں دو فرض سے پہلے دو سنتیں اور اس کے بعد آپ کو جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد کتنے فرقے بن گئے, تانگے چھوڑی تانگے چھوڑی, دو سیامی نہ اسلامی, وہ ایسا. تو بھائی فجر کی نماز جیسے پہلے تھی ویسے ہی کہاں چلنی. نمازیں پہلے بھی پانچ تھیں اسلام میں, آج بھی کتنی ہے؟ آسٹریلیا میں آ کے چینج تو نہیں ہوئے, تو کسی نے فتوا دیا ہوگا جی آٹھ نمازیں یا چار نمازیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کون سا اسلام کس اسلام کو فالو کریں, اتنے سارے فرقے. اس چکر میں ہمارا جو لبرل طبقہ ہے, جو نئی جنریشن ہے, وہ شراب کباب کی طرف جا رہی ہے. یار اس مولوی کو سنو وہ یہ کہہ رہا ہے, اس اسکالر کو سنو وہ یہ کہہ رہا ہے, اس اسکالر کو سنو وہ یہ کہہ رہا ہے. اس سے اسلام ہی مشکوک نظر آنے لگا ہے. اسلام پتہ ہی نہیں صحیح ہے کیا غلط ہے. میں بتا رہا ہوں بھائی, جتنا اسلام ہمیں فالو کرنا ہے نا, جتنا آخرت میں بخشش کے لیے ضروری ہے, وہ الحمدللہ آج بھی کیا ہے دیکھو, بول نہیں رہے, محفوظ ہے. تو پانچ نمازیں تھی, آج بھی پانچ نمازیں. ظہر کی فرض کتنی ہوتی ہے؟ چار. پہلے بھی چار تھی, آج بھی کیا ہے؟ نماز شروع کرنے میں بھی اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنی ہے, ختم کیسے کرنی ہے؟ السلام علیکم, ہیلو ہائی کر کے نماز. کسی کہیں دیکھا آپ نے کہ چونکہ 1400 سال پہلے السلام علیکم کہا جاتا تھا, اب ہیلو گائے, ہاؤ آر یو, کس طرح کوئی ہے؟ وہی طریقہ ہے. وضو کیا ہے؟ ویسے ہی 1400 سال پہلے بھی نماز سے پہلے حکم تھا وضو کرنے کا, آج بھی نماز سے پہلے حکم کیا ہے؟ وضو کیا جائے. مسلمان پہلے بھی کرتے تھے وضو, آج بھی وضو کرتے ہیں. 1400 سال میں نماز کے طریقے میں تحریف نہیں ہوئی, نماز سے پہلے کیا شرطیں ہیں ان میں تحریف نہیں ہوئی. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے, آج بھی 1400 سال پہلے بھی امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھی جائے گی, انفرادی کیسے نماز پڑھی جائے گی, جماعت کے اوقات کیا ہیں. او بھائی دنیا میں کوئی مذہب 50-60 سال اتنا کنٹینیو نہیں چلتا جتنا اسلام 1400 سال چلا ہے. کوئی تو پاور ہے اس میں, کوئی تو وجہ ہے جو چینجنگ نہیں ہو رہی. یہ انسان کے بنائے ہوئے مذہب نہیں, یہ نہیں, یہ طاقت نہیں ہے انسان کے لا. آپ آسٹریلیا کا قانون 10 سال پہلے کا دیکھ لو, 20 سال پہلے کا دیکھ لو, 100 سال پہلے کا دیکھ لو, ہر دفعہ چینجنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ابھی میں آ رہا تھا گاڑی میں یہاں بیان کے لیے, ایک اوور اسپیڈ گاڑی نکلی, پتہ نہیں پی کے چلا رہا تھا کیا کر رہا تھا, وہ اتنی اسپیڈ میں گیا دھوم کرتا ہوا. تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا اس کے پیچھے پولیس. اچھا پولیس نے جا کے روک لیا اس کو. پاکستانی اتنی انتہائی تمیز سے یہاں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اتنے شریف سرپا جسم کے پاکستانی یہاں میں دیکھے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کیا خصوصی اسی کا پاکستانی ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کپڑے چینج کر لیے ہوتے. تو پاکستانی جو ہمارے جو ڈرائیور سلیم الحق بھائی جن کی انویٹیشن پہ میں یہاں آیا ہوں, انہوں نے گاڑی چھوٹی پہ کر دی, 40 پہ کر دی. میں نے کہا یہ تکلف. انہوں نے کہا بھائی یہاں لا یہ ہے کہ جب ایمبولینس یا پولیس کی کوئی بھی گاڑی وہ اشارے کر رہی ہو نا, تو یہ اس کی علامت ہے کہ اب آپ اس کے قریب 40 سے اوپر اسپیڈ میں نہیں گزر. میں نے کہا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ پولیس کی موبائل لین کھڑی ہے تو آپ 40 سے زیادہ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا بھی ہوا یہ تھا کہ پہلے لوگ اپنی اسپیڈ سے گزر جایا کرتے تھے, ونس اپون اے ٹائم ایک آدھ سال پہلے کوئی پولیس والا اپنی گاڑی سے مجرم کو پکڑنے کے لیے اترا, پیچھے سے ٹرک اسپیڈ سے آ رہا تھا اور اس نے پولیس والے کا کو مار دیا. جا تو لا بنا کہ بھائی اب کہیں بھی ایمبولینس ہے, کہیں بھی پولیس کی موبائل ہے, تو آپ 40 سے زیادہ اسپیڈ سے نہیں گزر سکتے. چینج ہوا نا قانون, صحیح ہوا. تو دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین اسٹیبل نہیں ہوتے, سوسائٹی کے حساب سے, زمانے کے حساب سے, وہ ڈیلی بیسس پہ یا سالانہ بیسس پہ وہ چینج ہوتے رہتے. یار یہ کیسا قانون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, 1400 سال پہلے ایک ایسے اسکالر جن کو میں آپ وہ حقیقت میں اسکالر نہیں تھے. اسکالر تو وہ ہوتا ہے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو, پھر باقاعدہ اس نے تھیسس لکھے ہوئے ہوں, پھر ڈاکٹر بنا ہو کسی خاص ٹاپک میں, پھر اس کو اسی ٹاپک پہ بولنے کی اجازت ہوتی ہے, ہر ٹاپک پہ اس کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں. تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما تخطه بیمینک, آپ کے دائیں ہاتھ نے ایک لفظ نہیں کبھی لکھا. الف با اور تا کا فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. اور قانون کیا لے کر آئے ہیں؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے قیامت تک. بھائی اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو آسٹریلیا نے اتنے اسٹیبل ہو کے اتنے پڑھے لکھے ہو کے بھی یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ہم جو لا پیش کر رہے ہیں یہ صرف آسٹریلیا کے لیے نہیں, ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. اتنا بڑا دعویٰ کوئی دنیا میں مذہبی اسکالر نہیں کر سکتا, نہ مذہبی اسکالر نہ کوئی اور اسکالر کر سکتا ہے. کرے گا تو فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں اس کو جمع کرا دیا جائے. یار یہ اپنی اوقات سے بہت زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. کمال کی بات ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کر کے گئے. 1400 سال پہلے ایک ایسا شخص جس کی ولادت سے پہلے, ایک ایسی شخصیت جس کی ولادت سے پہلے ان کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں, کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ باپ نے ایسی تربیت کی ہے. ماں کے سائے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں 6 سال کی عمر میں. جو آپ کو پالتے ہیں آپ کے دادا اور آپ کے چچا, وہ آپ کے وژن اور نظریے سے متفق نہیں ہے. ہم کہہ سکتے تھے ہو سکتا ہے دادا نے ایسی تربیت کی ہو, ان سے ٹریننگ لی ہو, اور دادا اور چچا آپ کو یہ سب کچھ جملہ تو مکمل کر رہے ہیں, یا قوم نہیں سکھا رہی ہو. بھائی آپ جو دعوت لے کر آئے, جو سسٹم لے کر آئے, اس کی سب سے بڑی مخالفت تو وہ قوم ہی تو تھی. بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی ہے؟ اپنی قوم کے خلاف, اپنے کزن, اپنے رشتہ دار, اپنے ہی لوگ. اس سے پتا چلتا ہے بھائی آپ کو یہ سب کچھ سکھانے والے آپ کے لوگ نہیں. کہاں سے سیکھ رہے ہیں بھائی ایسا لا, ایسا قانون؟ اگر ہم کہتے ہیں آپ کو یہود و نصارہ نے سکھایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ یہود و نصارہ کے دین کی, یہ جو اس وقت کے نظریات تھے ان میں بہت سے نظریات کی نفی کر رہا ہے. اور آپ کی دشمنی اس وقت یہود و نصارہ سے بھی تھی. تنہا ایک شخصیت اس کی ہے جو نہ لکھنا جانتی اور نہ پڑھنا جانتی ہے, اور اس پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں قل یا ایھا الناس, اے نبی آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں سے کہہ دو ارسلتو الی کافۃ للناس, حدیث میں آتا ہے کہ میں تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا, ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف. اور میں جو نظام لے کر آیا ہوں اس نظام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس نظام جس کو اسلام کہا جاتا ہے, کوئی اگر اس اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کو فالو کرے گا وہ قطعاً کسی بھی قیمت سے نجات یافتہ نہیں ہو سکتا. بتاؤ یہ دعویٰ چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے؟ بہت بڑا دعویٰ ہے یہ دعویٰ. یا تو معاذ اللہ نقل کفر کوئی جھوٹا شخص کر سکتا ہے جو بہت بڑا کردہ ہو, بہت ہی بڑا کردہ ہو, یا یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو واقعی میسنجر آف گاڈ ہو, جس کو اللہ نے یہ سب کچھ کہا ہو کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے. میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے نا, نیو جنریشن جو ان ملکوں میں آتی ہے, یہاں کی ترقی دیکھتی ہے, بہت اچھی بات ہے, اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے, ان کے آپ پر خصوصی احسانات ہیں, انہوں نے آپ کو یہاں ٹھکانہ دیا, ان کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. انہوں نے آپ کو صاف ہوا دی، صاف پانی دیا، کھلی سڑکیں دی، اچھے گھر دیے، علاج دیا، یہ ان کا احسان ہے جس کا بدلہ آپ پر لازم ہے. لیکن کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہے. جب انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، ترقی ملتی ہے، تو جہاں اس کے پازیٹو کچھ فائدے ہوتے ہیں، وہاں اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. وہ سائڈ افیکٹ یہ ہیں کہ انسان اپنے دین اور مذہب سے بیزار ہونا شروع کر دیتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جو سسٹم اسلام نے دیا ہے وہ اسلام ہی کے پاس ہے، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. وہ آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے. اس سے دستبردار ہونے کی کوشش مت کرنا. کتنے لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے آج بتایا کہ جو 100-150 سال پہلے افغانی یہاں آئے تھے، پاکستانی آئے تھے، کچھ بلوچ آئے تھے، انہوں نے مسجدیں بنائی، ان کی اولادوں کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں، دین چھوڑ چکی ہیں. جو مسجدیں بنا کر گئے ہیں، آج ان کی زمانوں کی مسجدیں موجود ہیں، مگر ان کی اولادیں آج اسلام کو فالو نہیں کرتی. بھائی آپ کے پاس یہاں سب کچھ. ہمیں پاکستان میں جب بیان کرنا پڑتا ہے تو دو چیزوں پہ، اسلام پہ بھی، ترقی پہ بھی، الگ سے کرنا پڑتا ہے. دو چیزوں میں بیان کرنا پڑتا ہے. یہاں ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا، خوشحال زندگی گزر رہی ہے ماشاء اللہ، اور سب کچھ سیٹ. مجھے کھانسی تھی، ختم ہو گئی. میں بہت کھانس رہا تھا بہت دنوں، بغیر کسی میڈیسن کے جاپان آتے ہی میری کھانسی ختم ہو گئی. ایک دو ہلکی پھلکی تھی، کبھی کبھار دو چار جو آ جاتی تھی بہت زیادہ بات کرنے پر، تو وہ آسٹریلیا آ کے وہ بھی ختم ہو گئی. تو نہ آپ یہاں کھانس رہے ہیں، نہ آپ یہاں کوئی بڑی بیماری ہے آپ کو. کھلی ڈلی سڑکیں، میں تو یہ گوروں کے گھر دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ یار انہوں نے کیسے وینٹیلیشن کا انتظام ہے، سن لائٹ کا انتظام ہے گھر میں، اور ہر گھر کے باہر کچھ تھوڑا سا چمن ہے، کچھ گارڈن ہے چھوٹا موٹا. لوگ نہیں ہیں، باقی سب چیزیں ہیں. کمال کی بات ہے، یہ عجیب سی بات ہے یار. سب کچھ ہے مگر پبلک مارکیٹ سے. ہمارے یہاں کمرہ ایک ہوتا ہے، اس میں پبلک اتنی ہوتی ہے، کھڑکیوں سے نکل نکل کے اتنے اچھے گھر تو انہوں نے بنا دیے، لیکن گھر کے لیے بندہ بھی تو چاہیے میرے بھائی. وہ خوشیاں آپ کر سکتے ہو، آپ گھر بھی بناؤ اور اس کو وہ کہ خواتین بیان سن رہی ہیں، وہ آپ بات بھی کر رہی ہیں. بیان خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں آئیں گی، خواتین وہ غصہ کریں گی ہم بھی آئے اسلام کے لیے بلایا تھا، ہمارے گیہوں کو خراب کر. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب میں یہاں سنا نا، اور بھی جگہوں پہ جب ملکوں میں جانا ہوگا، 100 سال پہلے آئے، ان کی اولادیں کیا ہو گئی مرتد. اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی اسلام کی ویلیو بتانا چاہتا ہوں. بھائی جو نعمت ان کے پاس ہے وہ لو ان سے، وہی تو لینے آئے ہو. جو آپ کے پاس ہے اس سے دستبردار مت ہو. آپ کے پاس ایک ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، آپ وہ دے کے سونے کے سکے لے رہے ہو، بھائی بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہو. تو میں عرض کر رہا تھا 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آئے. دیکھیں ہمیں ضرورت ہے انسان کو نا زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس چاہیے، وہ گائیڈنس انسانوں کے پاس نہیں. مثال کے طور پر ہمارا اپنے بنانے والے سے کیا تعلق ہونا چاہیے، بنانے والا ہے بھی یا نہیں، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، پھر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کو عبادات کہا جاتا ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہیں ان باتوں کے جوابات؟ بولو نا. پھر آپس کے معاملات میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، آپس کے لین دین، خرید و فروخت. آپ نے اسلامک بینکنگ کا نام تو سنا ہوگا، کبھی ہندو بینکنگ کا نام سنا آپ نے، یا پھر کبھی عیسائیت بینکنگ کا نام سنا آپ نے؟ اس لیے کہ اسلام نے ایک آلٹرنیٹ پیش کیا ہے. ہر چیز میں اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے، دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسا آلٹرنیٹ نہیں. بیع و شراء کے احکام اسلام نے بتائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بتایا. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ یہ جو قیمتیں آج کل متعین کی جاتی ہیں یہ جائز ہیں ناجائز ہیں؟ میں نے کہا صحیح حدیث ہے، ابن اللہ والمصاعد، چیزوں کی ویلیو متعین کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جب چیز سستا کرنا چاہتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے، مہنگا کرنا چاہتا ہے
قلت کر دیتا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ چیزوں کی قیمت کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. دار الناس تجارت کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ دار الناس لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یرزق اللہ بعضہم ببعض اللہ سب کو ایک دوسرے کے ذریعے کھلائے گا. اور تجارتوں پہ مخصوص لوگوں کا قبضہ ہے, مخصوص لوگوں کا قبضہ ہے, کھل کے تجارت نہیں ہو سکتی. اگر یہ تجارت اوپن ہو جائے سب کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا رزق عطا فرمائے. یہ جو غربت اور مہنگائی ہے نا, وجہ کیا ہے؟ تجارت چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ گئی. ہر چیز میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کر رہے ہیں, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا. کراچی میں ایک دفعہ میرا 20 سال پہلے بیان ہوا, اسلام نے جو تجارت کے جو اصول بتائے ہیں. دیکھیں, غیر مسلم بھی تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اسلام میں بھی تجارت کے کچھ اصول ہیں. قبضے سے پہلے آپ نے بیچنا نہیں ہے, جب تک کوئی کسی چیز کا رسک نہ اٹھا لیں, زمان جو ہے نا رسک ٹرانسفر نہ ہو, اس وقت سے پہلے آپ پروفٹ نہیں لے سکتے. سود اسلام نے حرام قرار دیا, قیمات کو اسلام نے حرام قرار دیا, غرر کو اسلام نے, یہ بہت ساری قسمیں خرید و فروخت کی. تو اس سے معیشت میں اعتدال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس پر میرا ایک گھنٹے کا لیکچر تھا. ایک آغا خانی جو غیر مسلم نے وہ لیکچر سنا میرا, کہیں کسی نے آڈیو, اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے, وہ سن کے اچھل گیا. اس نے بولا, یار یہ 1400 سال پہلے یہ کون ہے جس نے یہ اصول اور ضابطے خرید و فروخت کے بیان کیے, جو آج پڑھی لکھی دنیا بھی اتنے خوبصورت اصول نہیں بتا سکتی. تو میں نے اس نے کہا, اس کو بول دینا بھائی, وہ سمجھ رہا تھا میں بیان کر رہا ہوں, یہ ان کا کمال ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے. اس کا سوال یہ نہیں تھا کہ 1400 سال پہلے, سوری میں نے غلط کہا. اس نے کہا, یار یہ تو بڑا بہترین اصول معیشت کے انہوں نے بیان کیا. میں نے کہا بھائی ان کو بول رہی میں نے نہیں, یہ 1400 سال پہلے کس نے بیان کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ نے 1400 سال پہلے اتنے خوبصورت اصول کیسے بیان کر دیے, کون سکھا کے جا رہا ہے آپ کو, نبی کے پاس اس کا آسان جواب کیا تھا؟ بھائی میں بیان نہیں کر رہا, میں میسنجر آف گاڈ ہوں. میسنجر کے پاس پیغام ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے, اس کی اپنی رائے کا اس میسج میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اسلام انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے, میرا اور آپ کا نہیں ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں, جب بھی کوئی شخص لیڈر بن کے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی قوم کو حقوق دلانے کے لیے ہوتا ہے یا کسی اور کام کے لیے ہوتا ہے؟ بتائیں نا. ابھی سبھی پر آنا پڑتا ہے آسٹریلیا میں, ابھی سبھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے. کیا کریں؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے اپنی قوم کے لیے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ملک بھی آتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہو ووٹ لینے کے لیے, تو کیا کہیں گے؟ میں اپنی قوم کو, اپنے کنٹری کو ترقی دینا چاہتا ہوں. کیا وہ اس دیش سے آپ سے ووٹ مانگے گا کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کو ترقی دلانا چاہتا ہوں؟ لوگ کہیں گے بہت پہلے پھینک رہا تھا اور مریض کہنا شروع کر, یہی کہیں گے کہ کچھ اور کہیں گے؟ یار کم چھوڑا کرو یار, ساری دنیا کے سارے انسانوں میں تم نے ڈھیلا لیا. جو بھی ہوتا ہے وہ دعویٰ کیا کرتا ہے, میں اپنی قوم, اپنی قوم. اچھا پھر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں بہت سے ان میں قوم پرست ہوتے ہیں, کہتے میں مہاجر قوم کو حقوق دلانا چاہتا ہوں, میں پشتون کو حقوق دلانا چاہتا ہوں, میں بلوچوں کو حقوق دلانا چاہتا ہوں, میں سندھیوں کو حقوق دلانا چاہتا ہوں, میں سرائکیوں کو حقوق. ہر شخص جو بھی شخص لیڈر بن کے اٹھتا ہے وہ اسپیسیفک کسی خاص قوم کا لیڈر بن کے اٹھتا ہے اپنی قوم کو حقوق دلانے کے لیے. اس کا دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں گے تو زیادہ زیادہ وہ دعویٰ کرے گا اپنے کنٹری. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ہیں دعوت لے کر, تو سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم کی نفی کی ہے. آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عربوں کو دنیا میں مقام دلانے کے لیے کھڑا ہوں. نہ, اگر یہ بات ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف نہ چلتی. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, اور تلوار اور دہشت گردی, بھائی دہشت گردی اور تلوار ہمیشہ وہاں ہوتی ہے. اپنی قوم کو سپورٹ کرو اور دوسروں کا بیڑا غرق کرو. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی قوم کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے. سب سے پہلے 313 1000 کے خلاف لڑ رہے ہیں. 313 بھی عربی ہے, جن میں اپنی قوم کے اگینسٹ, یعنی اپنی غیر قوم کے لوگ بھی, مدینہ کے لوگ بھی کچھ شامل ہیں, لیکن اس طرف جو لڑ رہے ہیں وہ ٹوٹلی اپنی قوم کے لوگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے آپ نے ایک ایک چیز سے ہمیں گائیڈ کیا. خرید و فروخت نے ہمیں گائیڈ کیا، نکاح و طلاق کے حکام نے ہمیں گائیڈ کیا، وراثت کے حکام نے ہمیں گائیڈ کیا، حکومت کیسے چلانی ہے اس نے ہمیں گائیڈ کیا، طہارت کے حکام نے ہمیں گائیڈ کیا. آج دنیا میں صفائی کی باتیں ہو رہی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طہارت کے حکام بیان کیے جب صفائی اور ستھرائی کے لفظ لوگ واقف نہیں. میں نے جب میں مدرسے میں جب گیا نا تو ہم نے جب کتاب شروع کی، فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے قدوری، یعنی جو اسلامی لاز ہے نا، جو باقی فقہا نے پورے اسلام کے قوانین کو مرتب کیا نا بھائی، ترتیب سے اس کو جمع کیا بھائی. تو ترتیب جب دی جاتی ہے نا اسلامی قانون کو، اس میں سب سے پہلے طہارت کے ابوابات ہیں. یعنی اسلام کے جو قوانین شروع ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ صفائی ستھرائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ دنیا میں کوئی لا کوئی وکیل کو کہے کہ یار اس ملک کا قانون میرے سامنے لا کے رکھو، قانون کی کتابیں، تو آپ کا کیا خیال ہے صفائی سے شروع ہوگی؟ وہ صفائی بھی ہوئی چیپٹر ہوگا اس میں کہ کوئی کچرا پھینکے تو اس کے لیے جرمانہ ہوگا. کہیں سفر نمبر 356 پہ جا کے کوئی شک ہوگی؟ حضرات فقہاء کرام نے ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جو چار بڑے بڑے فقہاء تھے جنہوں نے اسلامی لا کو مرتب کیا یا کروایا، تو ان میں جب اسلامی قانون کو کتابی شکل میں ریٹن فارم میں لایا گیا ہے تو تمام فقہاء، تمام علماء جو لا اور قانون کی ابتدا کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ کتاب الطہارہ، صفائی کا باب. یہ بھائی سارے ایک جیسے کیوں، سب کتاب الطہارہ سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام میں سب سے پہلی چیز جو نظر آئی وہ کیا تھی؟ تو صفائی ستھرائی. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل اور طہارت کا حکم دیا جاتا ہے، باقی احکام بعد میں. انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی کہ اقرأ، آپ پڑھیے، اور پھر حکم دیا جا رہا ہے وثیابہ کا فتوی، پھر اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے. تو حضرات فقہاء نے دیکھا کہ جہاں بھی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہا ہے یا اسلام کے احکام کو ہم فالو کرنا شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ طہارت. یار یہ سینس 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت جو نہ لکھنا جانتی ہے اور نہ پڑھنا جانتی ہے، پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئی، جن کا تعلیم اور تہذیب اور تمدن سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. یہ پتہ چلتا ہے بھائی یہ آپ کا پیغام نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟ میسنجر آف گاڈ ہے، یہ خدا کا پیغام. دیکھو آپ کے پاس ایک سادہ سا شخص آیا جو اس پیپر پہ بڑا بہترین اس نے مضمون لکھا، بڑا خاندانی مضمون لکھا. آپ نے مضمون پڑھا، آپ نے دیکھا رائٹنگ بھی بڑی خوبصورت ہے اور بڑے الفاظ اور آداب کے ساتھ ایک بڑی تمیز سے اس نے ایک ٹاپک پہ کلام کیا ہے. تو لیکن آپ نے اس کا ڈریس دیکھا کہ بھائی یہ کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر تو نہیں لگ رہا ڈریس سے، عام سادہ سا ڈریس ہے. آپ نے دیکھا کہ یار شاید کوئی بڑا پروفیسر اور ڈگری اب پوچھی تو کوئی ڈگری بھی اس کے پاس نہیں ہے. انکوائری کے پتہ چلا بھائی یہ تو گاؤں کا رہنے والا ہے. تو آپ فوراً نظر لگا لو کہ بھائی یہ اس کا بولے نا اس نے نہیں لکھا، یہ اس کا مضمون، یہ اس کو کسی نے دیا ہے. یہی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے نا، ان تعلیمات کو دیکھ کے صاف پتہ چل جاتا ہے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. کون تھا بھائی اس زمانے میں؟ جو تھا تو وہی آ جاتا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ خود ہی دعویٰ کر دیتا نبوت کا. تو سب سے پہلے باہر، اور آج بھی صفائی میں، اور 1400 سال پرانی جو نبی نے صفائی کا نظام پیش کیا، آپ دونوں کو کمپیئر کریں گے نا تو وہ 1400 سال والا سسٹم آج سے کروڑا گنا بہتر نظر آئے گا آپ کو. میں کمپیئر کرتا ہوں، آج دنیا صفائی کی باتیں کر رہی ہے تو 100 سال پہلے تو صفائی تھی نہیں. 100 سال پہلے ترقی یافتہ ملکوں کو آپ جا کے دیکھیں نا تو صفائی کے علاوہ سب کچھ ملے گا. اب میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا. دنیا نے جب تعلیم آئی دنیا کے پاس، ایجوکیشن آئی، ترقی آئی، تو ترقی آپ کا ملکوں نے اپنے ملکوں کو صاف کرنا شروع، لوگوں کو اویئر کیا بھائی صاف رہا کرو، جراثیم پھیلتے ہیں، ہاتھ واش کرو وغیرہ وغیرہ، جو بھی صفائی ستھرائی کے معیار ہیں پوری دنیا میں چل رہے ہیں آج کل. یہ کرو چھینک ہونی کسی کے منہ پہ جا کے, تھوک ہونی کسی کے منہ پہ جا کے. ہم لوگ جب کرونا کے دنوں میں نے ایک دوسرے کے منہ, وہ کہہ رہے تھے تو اس بار کرو چھ چھ کا فاصلہ رکھو. اور افغانستان میں جو خاص طور پہ میں سوچوں کہ مولانا آدمی ہوں, ہر آدمی اس سے ملنے کے لیے تو ہر آدمی منہ پہ آ کے چھینک رہا ہوتا ہے, چھینک آ رہی تھی ادھر آ کے چھینکتے تھے منہ. ہمارے صبر کا امتحان لیا لوگوں نے, ہمیں بھی کورونا ہوا, کووڈ ہوا, بٹ بچ گئے, اللہ کا فضل ہو گیا. ورنہ قوم کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو مارنا. تو کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی صفائی ستھرائی کا نظام خراب ہو گیا تھا. تو آپ اگر اسلام کے طہارت کے نظام کو کمپیئر کریں آج کے نظام سے, اسلام اس میں بھی کیا ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام پیش کیا تھا وہ آج بھی کیا ہے, سپیریئر. مثال کے طور پر اسلام کی جو صفائی شروع ہوتی ہے سب سے پہلے پیٹ سے, انٹیریئر سب سے زیادہ صاف ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا کلو مینت تو ہی بات, اے ایمان والو گندی چیزیں مت کھاؤ. آپ نیٹ کلین روزانہ تیزاب سے ڈیٹول سے نہاتے ہو, کھا گند رہے ہو, دنیا کو صاف ستھرا کہے گی, کیونکہ دنیا میں گند کھانے والے کو گندا سمجھا جاتا ہی نہیں ہے. اسلام آپ کو صاف ستھرا قرار نہیں دے. سب سے پہلے اسلام نے فوکس کیا آپ کے پیٹ میں کیا اترنا چاہیے. میری بیان, میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہے کہ کمپیئر کر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے, وہ آج دنیا میں جو کرائٹیریا اور معیار ہے کمپیئر کر رہا ہوں یار, وہ 1400 سال پرانا زیادہ اچھا ہے. کیونکہ آج دنیا میں صفائی میں اندر کیا ڈال رہے ہیں, اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں, اس کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا نظام پیش کیا. اصل میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اسلام سچا ہے تو مسلمان اتنے میلے کیوں ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں جب نوجوان آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ادھر پاکستان کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں, گٹر ابل رہے ہیں, اور ادھر ایک چلسی پڑا ہوا ہے, اور ادھر دوست ہمارے جاننے والا تھا وہ نہاتا ہی نہیں تھا, اللہ نے مطلب اتنا اسٹیمنا دیا تھا, صرف عید پہ نہاتا تھا. میں اس سے گلے نہیں ملتا تھا, میں تھوڑا سا دور دور رہتا تھا, اتنا بھی امیون سسٹم بڑھا کے میں کیا. تو جس کا امیون سسٹم ہم نے بوسٹ کرنا ہوتا تھا نا اس کو بھیجتے تھے گلے ملوانا. اب دیکھو مفتی سارے صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں. بڑی تو وہ بولے نہیں سمجھیں گے کیا کہہ رہے ہیں, وہ نہیں سمجھیں گے, سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایسا نہ وہ بولے وہی والی جوانی والی بات ہو جائے گی میری سسٹر کا کیا. تو ہماری جو ینگ جنریشن جب آتی ہے وہ دیکھتی ہے یار باتیں صفائی صفائی کی مسلمان کرتے ہیں, ادھر گندگی ادھر کیا ہے صفائی ہے. تو بھائی مسلمان گڑبڑ کر رہا ہے. اسلام کا نظام طہارت اگر دیکھو تو وہ آج جو دنیا نے صفائی کا معیار جس چیز کو بنایا ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا تھا وہ آج سے کروڑا گنا بہتر ہے. وہ تو پرابلم یہاں سے آئی, مسلمان نے چھوڑ دیا اس کو. مسلمان کی ذمہ داری تو نہیں لی نا اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہم نے جن بزرگوں سے ملے ہیں, جن علماء کی صحبت سے ہم نے وقت گزارا ہے, جنہوں نے اسلام کو حقیقت میں فالو کیا ہے, وہ ایسی صفائی ستھرائی والی ان کی لائف تھی کہ میں اگر آپ کو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے صفائی کے واقعات بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کہو کہ شیخ مفتی صاحب جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے اصل میں ہمارے جیسے آڑتیسے لوگوں کو دیکھا ہو, جو احمد اللہ کی صحبت میں آپ جو سچی مچی کے اللہ والے لوگ ہیں نا, آپ ان کی صحبت کے وقت گزارے تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں کتنا حسن ہے اور حقیقی اسلام ہے کیا. تو اسلام کی جو طہارت ہے, میں ذرا جلدی جلدی اس کو ٹاپک کو مکمل کروں, وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے, کھانا کیا ہے, گندا گندا نہیں کھانا. تو گندے گندگی سے متعلق اسلام نے احکام دیے. پہلا لفظ اسلام نے کیا بتایا, کلو مینت طیبات, پاکیزہ کھانا ہے, گندا نہیں کھانا. اب گندگی کی قسمیں بھی اسلام نے بیان کی. دیکھو جب بھی کوئی حکم مبہم بیان کیا جائے گا نا, اس کی ڈیٹیل آپ بیان نہیں کریں گے, اس کا مطلب آپ اس حکم پر عمل کروانا ہی نہیں چاہتے. مثال کے طور پر میں کسی کو مناظرے کا چیلنج کروں کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو, اگلے لیکچر میں آ رہا ہوں, کس ٹاپک پہ بات ہوگی, میں کوئی کسی ٹاپک کا ہی بتا دو, اس کا مطلب ہے کہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہی. پھر ٹاپک دے دیا, چلو بھائی کتنی دیر تم بات کرو گے, کتنی دیر میں کہا چھوڑا ان باتوں میں کیا رکھا ہے, آ جاؤ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ جو آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا, اس کی شرائط متعین نہیں کر رہا, اس کا مطلب وہ بات چیت کرنا چاہ رہی. تو خوب یاد رکھو, جب بھی کوئی آرڈر مبہم مجمل لیا جائے, اس کو آپ ڈیٹیل میں جا کے ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے, اس کا مطلب آپ صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہو, آپ لوگوں کو اس حکم پر چلانا نہیں چاہتے. جیسے آج کل ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ویمن رائٹس. جب پوچھا جائے کہ ویمن میں کیا مطلب کیا, ویمن کی تو مختلف قسمیں ہیں نا, وومین آپ کی اماں ہوگی, وومین آپ کی بہن ہوگی, وومین آپ کی بیٹی ہوگی, وومین آپ کی وائف ہوگی, وومین آپ کی پڑوسن ہوگی, وومین آپ کی گرل فرینڈ ہوگی, وومین آپ کی کلیگ ہوگی, وہ کس کس کا کیا ہے, کس ڈیٹیل سے دنیا کیا ہے, بولو. یہ کوئی ایکسپلین نہیں, اس لیے ویمن کے سارے رائٹ کی ایسی کی تیسی ہوگی. اماں وڈاؤس میں جا رہی ہیں تو کیا رائٹ ہو گئے بھائی. اسلام جب ویمن رائٹ کی بات کرتا ہے, اسلام کہتا ہے بھائی دیکھو اماں ہے تو اس کا حق کیا ہے, بڑھاپے میں اگر وہ تمہیں ستاتی ہے, چڑچڑا پن پیدا ہو گیا, ڈانٹتی ہے, تو لا تقل لہ ما افن, نہ ابا کے سامنے اف کرنا ہے نہ اما کے سامنے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, ایکسپلین کر رہے ہیں نا. اما ہے تو پھر یہ ہو, بیگم ہے اگر تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ ساری زندگی نان رفتہ کس نے اٹھانا ہے, بولو نا کیا ہو گیا, بولیے رہے, شوہر نے اٹھانا ہے اس کا نان رفتہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اولاد ہے تو تا حیات بیٹی کا خرچہ تمہارے اوپر جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی, اور بیٹے کا خرچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا کس کے اوپر ہے, باپ کے اوپر ہے. تو رائٹ کو ایکسپلین کر رہا ہے نا. بہن ہے تو اگر اس کی کوئی جاب ہے وہ کما رہی ہے تو تمہارے ذمہ خرچہ نہیں ہے, اگر وہ کما نہیں رہی ہے تو پھر باپ کے ذمہ خرچہ ہے, اگر باپ بھی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ علی الوارث مثل ذلک. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وارثین پر خرچہ ان کی وراثت کے بغیر ڈیوائڈ ہوتا ہے, یعنی دیکھا جائے گا یہ خاتون اگر مر جاتی تو اس کی وراثت اگر ہوتی تو کس کو کتنا حصہ ملتا, تو زندگی میں کس کا ٹوٹل نان نفتے کا اتنے پرسنٹ انہیں وارثوں پر آ رہا ہے جو ان کی وراثت لیتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات.
جی
دیکھو ایک خاتون کی اگر ڈیتھ ہو جائے, اگر عورت کے والد ہے نا تو ٹوٹل اولاد کا خرچے میں کوئی شریک نہیں ہوتا, والد ہی ہوتا ہے. وہ عالم مولود ہی لہو اس کو ہن وقت ہن بالمعروف, اور دیگر پرانی آیات اور نصوص سے پتا چلتا ہے کہ باپ پر ہی اولاد کا خرچہ ہے. باپ نہ ہو تو کیا ہوگا, باپ نہ ہو تو اسلام نے بتایا کہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے بلکہ اس کے قریبی رشتے داروں پہ خرچہ. قریبی رشتے داروں پہ کیسے ڈیوائڈ ہوگا, یہ دیکھا جائے گا اگر اس کے پاس جتنا پیسہ تھا اگر یہ مر جاتا یا مر جاتی تو اس کے وارثوں کو اس کی وراثت میں سے کتنے پرسنٹ ملتا. تو جتنے پرسنٹ ملتا اس کا نان نفقہ بھی اس وارث پر اتنے پرسنٹ ہی ڈالے. نہیں یہی بات میں رکھا نہیں, کیونکہ مرنے کے بعد تو آ جائیں گے اپنا حصہ لینے کے لیے, جب نہیں مریے تو بھی تو اس کا حصہ ہو نا. کتنا بہترین لا ایک قانون بنا دیا. تو ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اسلام ایک چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے. تو ہم عورت کے بارے میں جب اسلام سے پوچھتے ہیں, اما کا یہ حق ہے, بہن کا یہ حق ہے, خالہ کا کیا حق ہے, الخارۃ بمنزلۃ الام, نبی نے فرمایا خالہ کی کیسی ہے, ماں کی جیسی ہے. تو پڑوسن کا کیا حق ہے, پڑوسن کا حق یہ کہ اس سے آپ نے بات چیت وہ اگر آپ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ نے اس کو فری نہیں کرانا, یہ پڑوسن کا حق ہے. دنیا میں ایسا حق ہے کسی کا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسی نا انصافی ہے. بھائی یہ نا انصافی اس لیے ہے کہ پڑوسن سے آپ جان چھڑائیں گے تو وہ ٹائم کس کو دیں گے, آپ اپنی دیں گے. اسلام اس کے حقوق کا آنند بتا رہا ہے, اس کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے. جو تمہاری وائف ہے وہ تو ڈپریشن کی گولی آتی ہے, پتہ نہیں ویلین فائیو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں, ویلین فائیو. میں ڈپریشن کی گولیاں الحمد للہ نہیں کھاتا, حالانکہ میں نے ڈپریشن کے کتنے خاندانی قسم کے انتظام کیے ہوئے ہیں آپ کی سوچ. دیکھو جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, یہ اسلام کی خوبی آپ اس سے احساس کرتا, یہ اسلام کی خوبی ہے. بات سے بات نکل رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں جلدی سے بات کو سمیٹوں لیکن اتنی بات سے بات نکل رہی ہے. ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھا, یہ میں یہ ٹاپک کہیں چینج نہ ہو جائے صفائی والا, اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں ڈیورس اتنی آسان ہے, تھرڈ تھرڈ تین طلاقیں نکالو, اتنا پرانا رشتہ چار بچے چھ بچے دھام سے ختم ہو جاتا ہے, یار یہ کہتا ہے اتنا خاندانی رشتہ تھا اس کو مشکل بنایا جاتا ہے, تین طلاقیں نکالنا جائز نہیں ہے, گناہ ہے, لیکن اگر کوئی دے دے تو کیا ہوگا. اور غیر مسلموں میں دیکھو ڈیوس کتنی مشکل ہے کیونکہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا دھڑ دھڑ گورے نکاح ڈیوس یو آئی ڈیوس یو آئی ڈیوس رشتہ ختم نہ بھائی وہ پہلے کورٹ میں جائیں گے کورٹ پراپرٹی لے لی آگے آپ سے بڑا ٹینشن تو یہ ہے اور ہندو میں بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے اور وغیرہ وغیرہ میں نے کہا یہ دیکھو یہ تو میں بات کسی اور ٹائم سے اس پہ میں نے کئی بہت دھیان بھی بچوں نے اسلام میں زندان طلاق ہے لیکن بہت آسان کر دیا لیکن ڈیوس کا ریشو کس میں کم ہے کس قوم میں سب سے کم ہے مسلمانوں اور جن قوموں میں طلاق کتنی مشکل ہے ڈیوس کا ریشو ان میں سب سے زیادہ ہے یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی حکیم کے بارے میں کہے کہ یہ جو میڈیسن ہے ایکچولی یہ اس لیے یہ اجزاء ہیں تو اسلامی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ اور اس سے یہ بخار ٹھیک نہیں ہوگا وہ حکیم کے پاس جب آئے تو اس نے بولا 100 آدمیوں کو کھلائیے 100 کا بخار کیا ہو گیا تو آپ کس کی بات مانو گے وہ لیب کے جو رپورٹیں ہیں ان کو مانو گے یا جو پریکٹیکلی جو مشاہدہ ہو رہا ہے اس کو مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوگی دیکھو میں بھی اس کی ایک دلیل ہوں اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس زمانے میں میں ہوں اللہ مجھے نظر بس سے بچا لوگ کہتے ہیں شادی ٹینشن بچے ٹینشن کہتے ہیں کہ نہیں ٹینشن کبھی گورے شادی نہیں کرتے یار ٹینشن مصیبت اور عذاب گرل فرینڈ رکھو یار ہندو بھی اسی طرح پا رہے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایکچولی جب چھوڑنا ہوگا دو منٹ میں سبزی لینے سے نکل گیا شادی پہ کیونکہ گرل فرینڈ جب آپ کی ہوگی تو نہ اس کی ماں آپ کی ساس ہوگی نہ اس کے بھائی آپ کے خالے ہوں گے کیا خیال ہے نہ چاچا سسر نہ ماموں سسر نہ خالہ ساس پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہیں تو ٹینشن بالکل ختم ہونی چاہیے نا لیکن ہم نے اسلام کو فالو کیا اللہ نے مجھے پھوٹی پھوٹی کاپی دی میں کوئی بہت نہیں مسلمان نہیں میں نے کیا کیا میں جب مدرسے میں گیا تو میں نے کہا بھائی اسلام تو پروموٹ کرتا ہے جلدی شادی کو اور خواتین کے مادر کے ساتھ زیادہ شادیوں کو اور کثرت اولاد کو جس کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے ٹوٹل ٹینشن تو میں نے کہا یہ تو بالکل اسلام کی تعلیم تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے دوسری بات یہ ٹینشن نہ بھی ہو ایک ٹینشن تو شادی میں اور بچوں میں سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ کھلائیں گے کہاں محدود آمدن والا ایک شادی کا نہیں اور خاص طور پاکستان میں سوچتا تو وہ زیادہ شادیوں کا کیسے سوچے گا تو ہمارے لیے تو ایک شادی سوچنا بھی بڑا مشکل کام تھا کیونکہ ہمارے تو میرے لیے تو بڑا مشکل کام تھا محدود تنخواہوں میں کیسے کر سکتا ہے انسان اور پھر اولاد کی کثرت تو ہمیں سورہ نور میں ہم نے آج پڑھی قرآن کہتا ہے نکاح کرو یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ نکاح کرو اگر فقیر ہوگی اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا بیوی آئے گی تو اپنی روزی اپنی قسمت کی روزی لے کر آئے گی تو پروگرام تو بڑھے گا وہ جو فیملی پلاننگ والوں کا پروگرام تھا اس معاملے کی آئے اور یہ حدیث سننے کے بعد ان کا سارا پروگرام کیا ہو گیا وہ جو بچپن سے اللہ ماں فرمائے ڈرامے دیکھے تھے توبہ کر لی تھی ان سے ان میں تو یہ سکھایا جا رہا تھا بچے دو ہی اچھے اور پھر ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ میں یہی سکھایا جا رہا تھا بچے دو ہی اچھے ہر جگہ مہنگائی مہنگائی اور پھر لطیفے بیویوں کے اتنے بنے ہوئے ہیں کہ بیوی سے بڑی دنیا میں لگتا ہے کوئی ٹینشن ہے اتنے ہم نے لطیفے سنے ہوئے تھے کچھ لطیفے تو میرے والد صاحب مجھے والدہ کی موجودگی میں سناتے تھے میرے والد صاحب ایک لطیفہ بہت سنایا کرتے تھے میری والدہ کی موجودگی میں تو وہ سنا رہے تھے کہ وہ ہماری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو جو چلتا رہتا تھا میرے والد والدہ میں تو میرے والد کو لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے وہ بڑی کرامتیں دکھایا کرتے تھے لوگ ان کے ہاتھ چومتے یار بڑے پہنچے بزرگ ہیں بیوی کہتی دو نمبر ہے فراڈی بیوی کہاں مانگتی ہے شور تو وہ بزرگ نے کہا یار گھر میں عزت ہے نہیں تو کیا باہر جو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں تو کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آج نا اپنی بیوہ کو ایک ایسی کرامت دکھاتا ہوں کہ یہ مجھے مان جائے گا بزرگ تو وہ باہر گئے ہوا میں اڑتے گھر کی چھت سے دیکھتے بیگم نے دیکھا بیگم یعنی دھیر بدل کے گئے نا تو جب گھر میں آئے تو بیگم نے پوچھا بیگم سے کہنے لگے بیگم نے کہا دیکھو ایک وہ بزرگ ہے بغیر چڑیوں کے ایسے ہوا میں اڑتے دکھا رہے اور ایک آپ وہ پتہ نہیں اس کی چھوٹی موٹی کیا کرام سے دکھا رہے ہوتے آپ کو بڑا خوش ہوئے انہوں نے کہا دیکھ بیگم وہ میں ہی تو تھا بیگم کہتے اچھا جب ہی ٹیڑے ٹیڑے ہوتے یہ نتیجے بھی ہم نے بہت سنے ہوئے تھے وہ آدمی جو تھا نا وہ اس کی بیوی بیمار تھی تو بےچارا اسپتال کے باہر بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ بھائی صرف دو گھنٹے کی مہمان تو اس نے ایک لمبی آپ بڑی اور بڑے ہم سے کر ڈاکٹر صاحب جہاں کی زندگی سفر کی ہے تو
نتیجے تو بنے نہیں ہوں, بہت سارے نتیجے بنے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یار
قرآن کا قرآن اس سے اگینسٹ بات کر رہا ہے, قرآن یہ بات قرآن اس فلسفے کو یہ لطیفوں کی حد تک ٹھیک ہے, قرآن اس فلسفے کو نہیں مانتا. قرآن کیا کہتا ہے, خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یعنی بالکل 180 ڈگری پہ قرآن ہمیں لے کے جا رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں اللہ غربت اور مہنگائی میں شادی کیسے ہوگی, سورہ نور میں اللہ کہہ رہے ہیں نکاح کرو فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اب مجھے کسی ڈرامے یا فیملی پلاننگ والوں کے کسی نظریات سے متاثر اگر میں ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے اور دنیا کے پلاٹ پر کیا کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہو گیا نا پھر ایمان تھوڑی رہا. پھر قرآن کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑ دو اس فکر, فکر کمانے کی فکر کرو لیکن نکاح کو رکاوٹ نہ سمجھو. نکاح رکاوٹ نہیں ہے, غربت رکاوٹ نہیں ہے نکاح, وہ اللہ تبکل کرو. پھر ہم جب دوسری طرف گئے ہم نے کہا بھائی ٹینشن ہے شادی ہو جائے گی ٹینشن. دیکھو کمارا آدمی کتنے بھی بجے گھر پہ آ جائے ایک بار دفعہ ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے, ابا کو انسان تھوڑا بات گھما دی. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں لطیفہ بہت سناتا ہوں پرانے لوگ بور ہو گئے ہوں گے لیکن مزہ بہت آتا ہے. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا مشکل. وہ ایک شرابی تھا لیٹ آتا تھا شراب پی کے, بیگم جس کو لتاڑتی تھی وہ پھر اس کو خیال تھا کہ یار پھر تجھے مارے گی. تو اس نے کیا کیا ایک دن گھر کے پچھلے دروازے سے نا چھلانگ مار کے آیا اور اپنے کمرے میں آ کے نا لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کرنا جیسے بہت ہی کوئی شریف صرف آدمی آفس کا کچھ کام لے گئے تو میں گھر میں آتے اب باندھا ہوتی نا ابا ہوتے وہ سمجھ جاتے وہ بےچارے کہہ لیتے. بیگم آئی کہنے لگی لگتا ہے پھر جی کیا ہے خدا کی قسم نہیں کی کہہ رہے پھر کم مت یہ بیچ کے کھول کے بیٹھا کھول کے بیٹھا. اب آپ دیکھو ہم نے دیکھا کہ دنیا لطیفے بناتی ہے شادی بیاہوں پہ ٹینشن ہے باؤنڈ ہو جاتا ہے پھنس جاتا ہے زندگی برباد ہو جاتی ہے. لائف کو انجوائے کرو 50-50 سال میں جا کے کیا کرو شادی. یہی آپ لبرل سیکولر لوگ تو برباد ہو گئے خدا کی قسم. اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا تو بیڑا غرق کرنے کی اب ضرورت رہی نہیں ہے. سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار قرآن تو کچھ اور بات کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا. لتسکنوا الیہا, ٹینشن کے لیے نہیں لطیفے بنانے کے لیے نہیں, تمہیں اس سے کیا ملے گا سکون. ارے اللہ یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, پبلک کچھ اور کہہ رہی ہے. بھائی ہم ایمان کس پر لے کر آئے ہیں, پبلک پر لائے اللہ پہ لائے. یہ لفظ یاد رکھو, میں نے پاکستان میں تو سب کو سکھا دیا ایسی کی آپ لوگ کسی کو جب اللہ کا اللہ رسول کا حکم آئے نا سامنے کوئی بھی مخالفت نہیں بولے پبلک کی ایسی کی میرے اپنے گھر ہی وہ باتیں کرنا مناسب نہیں لیکن کیا کریں جب موضوع چل پڑا ہے. میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا تھا ونس اپون اے ٹائم, تو جہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو دو بچے بھی تھے ان کے. اب مجھے ان بچوں کو قبول کرنا بڑا مشکل لگا کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے سے اپنے بچے ہیں تو میں کسی کے بچے قبول کروں. مجھے ذہنی طور پر میرا دماغ آمادہ نہیں تھا. اچھا قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ تعالی نے وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے نا چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کو سمجھے آپ. اگر یہ آپ نے جماعت حاضر رکھا نا آپ کو یہ قرآن سمجھنے میں مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ. قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. قرآن کہہ رہے تم پر کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے, اس کی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن ان آیتوں میں. قرآن شروع کرتا ہے ماں سے, تم پر تمہاری ماں سے نکاح کیا ہے حرام. حرمت علیکم امہاتکم, پھر قرآن کہتا ہے وبناتکم, تم پر تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام. یا قرآن نے یہ نکاح وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں, نہ یہ لفظ قرآن استعمال نہیں کیا. جب ماں کا لفظ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس ماں سے لکھا حرام جس کی گود میں تم پلے ہو. یہ لفظ اللہ نے استعمال بولتے کیوں نہیں کیا. پھر اللہ نے کہا وہ اخواتکم تمہاری بہنوں سے لکھا حرام. یہ نہیں کہا اللہ نے وہ بہن جو کہ تم اور وہ ایک ہی گود میں پلے ہو. یہ لفظ اللہ نے استعمال بولو نہیں کیا. وہ اماتکم تمہاری پھوپھی اور تمہاری خالائیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ رشتہ چلاتے 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 سوتیلی بیٹی کا ذکر آیا. وربائبکم اللاتی فی حجورکم وہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہو ان سے بھی نکاح تم پہ کیا ہے حرام. جب ہم نے تفسیر قرآن کی پڑھی تو میں حیران تھا کہ بھائی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلی ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اس سے نکاح کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام. بھائی آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی تو اگر ڈیورس کی بات میں ہو جائے نا آپ اس خاتون کی پہلے شوہر کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. وربائبہ ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو عربی میں فی حجورکم جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. ارے بھائی اگر یعنی سر کا کوئی فائدہ نہیں بھائی گود میں پلے یا نہ پلے وہ تمام فقہا ابھی کہتے ہیں دین فقہا سے سیکھو. اگر صرف قرآن کے ترجموں سے سیکھنا شروع کر دو گے نا اپن طریقے سے اپنے طور پر تو گمراہ ہو جاؤ گے اجماع کے خلاف. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں کوئی عجیب چیزیں لا رہے ہیں مارکیٹ. قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے. تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی کو آپ نے گود میں پالا ہو یا نہ پالا ہو ہر صورت اس سے نکاح کیا ہے حرام ہے. لیکن وہ اشکال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر قرآن ایک معاذ اللہ ایک لغو بات ذکر کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی تمہاری گود میں پلے یا نہ پلے دونوں کنڈیشن میں نکاح کیا ہے حرام ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی. قید اتفاقی بعض دفعہ قرآن ایسی شرطیں بیان کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک چیز رائج ہوتی ہے تو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نہیں کرنا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کیونکہ نارملی ہوتا ہے اس لیے قرآن اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفریحوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. تو کیا مطلب اگر بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کر سکتے. چونکہ باندیاں بچنا چاہتی تھیں اس لیے قرآن نے کہا ہے. ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے باندی سے زنا کروانا جائز نہیں ہے. لیکن مسلم سوسائٹی میں مسلمان باندی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ زنا کرے تو قرآن نے اس لیے شرط کا ذکر کر دیا کہ بھائی وہ تو چاہتی بھی نہیں. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر چاہے تو آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں. زنا تو بہر صورت حرام ہے. تو یہاں اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ قید ہے اتفاقی. اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹیوں کو صحابہ کرام جب کسی خاتون سے نکاح کرتے اس کی کوئی سوتیلی بیٹی ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو بھی گود میں گود کا مطلب اپنی کسٹڈی میں لے لیتے اس کو. تو اس لیے قرآن نے شرط کا ذکر کر دیا ورنہ حقیقت میں وہ گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح کیا ہے حرام. اس سب پہ مجھے ایک اشکال ہوتا تھا کہ پھر تو یہ ہر لفظ ماں کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہے تم پر تمہاری مائیں حرام جن کی گود میں تم پلے ہو. کیونکہ نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے بھائی نہیں آ رہا بھائی نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے ماں کی گود میں نا. اسی سینٹر میں تھوڑے لوگ ہی جاتے ہیں زیادہ تر اپنی ماؤں کی گود میں ہی پل رہے ہوتے ہیں جو اب تک رپورٹ مل جائے جہاں تک نالج ہے. اور پھر کہیں بھی شرط نہیں لگا. پھر اپنی سگی بیٹی کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں کہا تم پر تمہاری بیٹیاں حرام جو تمہاری گود میں پلے. نہ سوتیلی بیٹی کا جہاں ذکر آیا تو اللہ نے کہا تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پلی ہو. یہ آیت میں نے بیسیوں دفعہ سنی پڑھی لیکن مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا علم ناقص ہے ہر اشکال کا جواب انسان کو نہیں ملتا. اللہ کا کلام ہے وہ بھی کوئی وجہ اللہ کی قدرت کے میں خود مبتلا ہو گیا. میں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا دو بچے مجھے حج مل رہے تھے اور میں نے کہا یار میرا کھوپڑی پیرادی نہیں ہے میں کیسے بچے پالوں بھائی کسی کے اپنے بھی ہیں دماغ آمادہ نہیں ہو رہا. میں نے ایک مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے مفتی حسین سلیل سے صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں جاوید رشید مستاد بھی ہیں. میں نے ان کے سامنے کی بات کو رکھا. میں نے کہا یار مجھے شریعت میں کہیں ترغیب ملے گی تو میں یہ کام کروں ادر وائز. انہوں نے کہا بھائی قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے ورماتيكم اللاتي في حضوركم، یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہیں. یہ قرآن اصل میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کا رواج یہ تھا کہ وہ سوتیلی بیٹیوں کو گود میں پالتے تھے، تو اپنی ماؤں کی گود میں تو سبھی پلتے ہیں، اس رواج کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو آسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ اب ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو صرف اشارہ کیا، میں سمجھ گیا، اب میں اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. قرآن نے اس شرط کو رکھا، اس رواج کو یہاں ذکر کر دیا. اس میں واضح واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ امت میں ایسا آئے گا کہ لوگ بیوہ عورت سے نکاح صرف اس لیے ریجیکٹ کریں گے کہ اس کے بچوں کو نہ پالنا پڑ جائے. تو اللہ نے اس جو صحابہ کی صفت تھی نا، اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جن کو تم گود میں پالتے ہو، تاکہ جب یہ مسلمان آئے پڑھے تو پتا چلا اس زمانے میں صحابہ اکرام سوتیلی بیٹیوں کو گود لے کے پالا کرتے تھے، تو جو صحابہ کو فالو کرتے ہیں ان کو اس کام سے شرم محسوس نہ ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات، جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، میں نے کہا پبلک کی ایسی کی لوگ مختلف نعرے ہوتے ہیں نا، آئے گا بھی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا، ہمارے بھی نعرہ ہے پیس کیا. تو الحمدللہ میں نے نکاح کیا، اللہ نے مجھے اور بھی اولاد. تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ میں نے جب دیکھا بھی قرآن کہہ رہے یہ تھا سنو الیہا کہ تمہیں اس سے کیا ملے گا سکون، تو ایک بیوی کو ٹینشن پہ لطیفے ہیں، بہت پریشانیاں، تو خود سوچو سوسائٹی کے حساب سے اگر آپ چلو گے تو میری چار شادیاں ناؤنس ہو چکی ہیں، تو مجھے تو ڈپریشن سے مر جانا چاہیے، مجھے تو ڈپریشن کی تمام گولیوں کے نام ان کی کمپنیوں کے ساتھ یاد ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ میں نے اس پہ بتایا کہ مجھے وہ ڈپریشن کی گولی کا جو میں نے لطیفہ سنا تھا نام یاد کیا، اور اللہ کرے نہ آیا تو وہ کیا نام ہے بیوی پائے بدل کیا ہے. حضرت حکیم اللہ صاحب نے کسی بیان میں ذکر کیا تھا، تو فرمایا کرتے تھے جو دیکھتا ہے کسی کی وائف کو کھاتا ہے ویڈیو فائیو کو، ٹینشن ہوتی ہے. وہ ٹینشن کی گولیاں کھائے گا، وہ خودکشی کر کے مرے گا. تو کچھ ٹینشنیں واقعی ٹینشنیں ہیں. اب میں آپ کو ویسے جب یہ موضوع چل پڑا ہے تو ایکسپلین کر دوں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، ذمہ داریاں تو نکاح میں بڑھتی ہیں، اولاد جب ہوتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، آزادیاں ختم ہوتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پھر بھی جن قوموں میں نکاح کا رواج کم ہے، نسل بڑھانے کا رواج کم ہے، ٹینشن فری ہو کے بھی خودکشیوں کا ریشو زیادہ، اور میرے جیسا بیوقوف آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی میں بہت زیادہ دیندار آدمی ہوں، اور ٹینشن کی ساری چیزیں میں نے پالی ہوئی ہیں، پھر بھی میرا خیال ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے مجھے ٹینشن سے الحمد للہ ود آؤٹ میڈیسن بچایا ہے. نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو، اللہ اندر بھی بچا کے رکھے گا، تو نظر لگا کے چلے جاؤ. اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کبھی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی ٹینشن ہے تو یعقوب علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ پیغمبروں کو بھی ہوئی ہے تو مجھے بھی ہو سکتی ہے ان فیوچر، اللہ مجھے محفوظ رکھے. لیکن جس چیز کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ ٹینشن نہیں. اچھا وہ میں جب ریپ کا ڈھکن کھلا ہے نا، ریپ کا ڈھکن کھلا ہے، میں نے کباب پینٹی بن گیا، وہ میں آ رہا ہوں. تو یہ بھی اسلام کی خوبی ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے اسلام کی خوبی؟ وجہ کیا میں اس کی دو لفظوں میں اس کی لاجک پیش کرتا ہوں، اس کی لاجک کیا ہے، پھر میں آگے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. لاجک پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہمیں گورا ملا جو اسلام کی بڑی تعریف کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میں اگر انگلش میں نا بات چیت مجھے ہوتا تھی کچھ تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی، کچھ ٹرانسلیشن ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی مذہب کو اختیار کیا نا تو میں اسلام کو اختیار کیا. وہ کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس نے کہا اگر میں ایک مذہب ہی بنا تو صرف اسلام ملے گا. تو پھر میں نے کہا جب یہ لوہا گرم ہے تو تھوڑا سا اس کو اور زیادہ گرم گرم کرتے. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو دین فطرت جو ہے نا نیچر، اگر نیچر سے چلنا چاہتے ہو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن. اصل میں یہ جو شادی کے بعد ٹینشن ظاہر لگ رہا ہے ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی ہے، ہوتی بھی ہے کچھ ٹینشن ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے دوسری جب چیز کو اپنے استاد کے پاس گیا تھا میں بہت ٹینشن میں ہوں، انہوں نے کہا کہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی لو. بہت پریشان تھا، بال کی طرف سے دباؤ تھا اور گھر والے بھی بڑے باغی ہو جاتے، میرے گھر میں ایسے رونا دھونا تھا جیسے کہ مجھے ہو گئی. تو میں اپنے استاد کے پاس گیا تسلی دیں گے، تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے دوسری شادی کی بہت سخت دباؤ میں ہوں، نیند نہیں آ رہی اور گالیاں سننے کو مل رہی ہیں چاروں طرف سے. موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا تھا جہاں بھی جاتا تھا نا یہ ہے. مجھے ڈائریکٹ بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا اپنے کسی شاعر کو بولا تو جا کے سمجھاؤ کہ لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد پی رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہیں اور پھر رو رہا ہے کہ مکھیاں. تو ٹینشنیں تو شادی میں بھی ہیں, اولاد میں بھی ہیں, لیکن پتہ ہے کیا ہے, یہ وہ ٹینشن ہے جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا رہا ہے. دیکھو نیچر پہ چلنا, نیچر سے بغاوت سے بڑی دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں, نیچر سے بغاوت سے بڑی دنیا میں کوئی ٹینشن. آپ نیچر کو مت رکھو. مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے, آپ کھاتے ہو, کیا اس کے بعد ٹینشن نہیں آتی, نیند آنا شروع ہوتی ہے, آپ محنت سے کام کر نہیں سکتے. اب آپ نے دیکھا ایک آدمی نے کھایا نہیں ہے, وہ لگا ہوا ہے محنت کر رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی, آپ کو نیند آ رہی ہے, پھر آپ کو قضائے حاجت کی بھی تقاضا ہوگا, کیا خیال ہے آپ؟ پھر اس نے تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا, وہ تو فری ہو کے گھوم رہا ہے, گلوکوز کی بوتل چڑھا لیتا ہے اپنے اور انرجی آ جاتی ہے اس میں. بھائی نیچر کو فالو کرنا پڑے گا, اور اس کے لوازمات میں جو ٹینشن ہے وہ اٹھانی پڑے گی آپ کو, وہ ٹینشن آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے. تو نکاح کے بعد بھی ٹینشن ہے, اولاد کے بعد بھی ٹینشن ہے, لیکن اگر ان چیزوں میں نہیں پڑے تو تنہائی کی ٹینشن سب سے بڑی ٹینشن ہے. انسان نیچرلی تنہا پیدا نہیں ہوا, انسان کو خاندان چاہیے اور ایک ٹائم پہ چاہیے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, خلق من الماء بشرا, سورہ فرقان میں ہم نے تمہیں ناپاک پانی سے بنایا, وجعلہ نسبا مسیرا, ندیال ننیال اور سترال والا ہم نے تمہیں بنا دیا. تو اللہ نے تو انسان کو بنایا ہی یہ ہے, اور کمال کی بات یہ کہ یہ نہیں کہا وجعلہ ذا نسب و ذا سہر, والا کا لفظ نہیں ہے اس میں. ذا کا معنی ہوتا ہے عربی میں والا, والے کا کیا مطلب, ذو مال, ذا مال, مال والا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا اور ذریال ندیال والا بنا دیا. والے کا لفظ اللہ نے غلط کر دیا, اللہ نے فرمایا ذریال ندیال بنایا اور سترال بنایا. یعنی کتنا اس کا دریال نلیال اور سسرال سے اٹیچمنٹ ہوگی, گویا یہ اور وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, الگ نہیں ہو سکتا. الگ ہوا تو انسان ناقص ہو جائے گا, کامل نہیں رہے گا, اور ظاہر ہے ناقص ہوگا اس کی زندگی مکمل نہیں ہوگی, تو ڈپریشن اور ٹینشن میں جائے گا, نہیں تو اور کیا ہوگا. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہماری دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیلتھ. ہیلتھ کی کتنی قسمیں ہیں, جو جسمانی ہیلتھ, مینٹلی ہیلدی ہونا. جسمانی ہیلتھ کے لیے روٹی کھانا اور وہ کیٹو ڈائٹ اور یہ جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں, ساری چیزیں ڈرامے بازی تو میں نے ابھی کہتی ہے, آج کل بہت ضروری ہو رہی ہیں چیزوں, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. مینٹلی ہیلتھ کے لیے اڈے پراٹھے سے مینٹلی ہیلتھ آپ کو نہیں ملے. مینٹلی ہیلتھ کے لیے نیچر کو جب تک فالو نہیں کرو گے مینٹلی آپ ہیلدی نہیں ہو سکتے. تو نیچر تو اسلام سکھا رہا ہے آپ کو, جو شراب چھڑوا کے, زنا چھڑوا کے, شادیوں کے سیٹ کر رہا ہے آپ کو اسلام, اور آپ کو کثرت کثرت اولاد سے لا رہا ہے آپ کو, تاکہ آپ کی تنہائی کیا ہو, بولو نا, بھور ہو. اور پھر اسلام آپ جب کہتے ہیں, ہر سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں بچے ہوں گے تو کھائیں کھلائیں گے کہاں سے ہم کو, تو اللہ کہہ رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی شادی میں دودھ پیدا کر دیتا ہوں فوراً, اس کا مطلب میں اس کی پیدائش سے غافل نہیں ہوں. اب جو مادہ پرست انسان ہے وہ کہے گا یار بچہ پیدا ہونے پہ ماں کی شادیوں پہ دودھ تو آ سکتا ہے, اس کے اسکول کی فیس تو ہم نے رہی ہے. اصل میں عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے بھائی, جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کی بنیادی ضرورت اس وقت دودھ ہے, تو جس خدا نے دودھ پیدا کر دیا وہ بعد میں اس کی بنیادی ضرورتیں کیوں پیدا نہیں کرے گا, وہ پیدا کر کے خود ہو ہی جائے. آپ نے ڈارون کا ایمان لے آیا کہ آٹومیٹکلی خود بخود پیدا ہو رہے ہیں, پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا. ایک طرف ہو جائے تو ڈارون کو مان لو پیغمبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو. اسلام کہتا ہے بھائی خود بخود پیدا نہیں ہوئے, پیدا کیا خود بخود نہیں آتا, آٹومیٹک سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے ہیں, ادھر بچہ آ رہے ہیں ادھر ماں کی شادی ہو رہی ہے. پہلے دیکھو ماں روٹی کھا رہی ہے, بچے کی آنکھ ناک کان بن رہی ہے, بن رہا ہے, ادھر بچہ پیدا ہوا تو فوراً دودھ بننا شروع ہو گیا, تو یہ آٹومیٹکلی ایسا اتفاق بولو نا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا, بھائی اتفاق سے دو چار چیزیں ہو سکتی ہیں, اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی اتفاق سے. تو میں اب آتا ہوں اسی طہارت کی طرف. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نیچر کو فالو کرو. اسلام آپ کو دین فطرت ہے اسلام, اگر آپ اس سے ہٹو گے ماں کی ترقی آپ کر لو گے, مینٹلی اپنا پیڑا گرم کر لو گے. نظر آ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے, میں جتنے ملکوں میں گیا ہوں نا ترقی یافتہ, میں نے وہاں سروے کیا یہاں کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے, ہمارے یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی ہے, نزلہ, کھانسی, بخار, اور گھٹنوں کا درد اور کمر کا درد اور گردوں میں چٹانے ہیں باقاعدہ پتلیوں کا دور چلا گیا اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں گردوں میں پتلیوں میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. سائنس کا پرابلم ہر شخص کو ہے اور وقت سے پہلے بال سفید ہونا 40 سال میں ایسا لگنا جیسے 80 سال کا ہے. لیکن میں سردی آپ کا ملکوں میں جو گیا ہوں کتنے بھی ان میں جب دیکھو کیا بیماری ڈپریشن اسٹریس سمجھ میں آ رہی ڈپریشن اور اسٹریس یہ سب سے زیادہ ہے. اس کو مسئلہ ہوگا نا کوئی تو سوسائٹی میں کمی ہوگی تو بھائی وہ کمی کیا ہے نیچر سے کیا ہو رہی ہے اور نیچر کی تعلیم سے کون دیتا ہے اسلام کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے قرآن میں فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا اللہ کہتے ہیں انسانوں کی وہ نیچر جس سے انسان کو چلنا چاہیے نا جو اس کی نیچرل لائف ہے وہ صرف اسلام بتائے قرآن بتائے. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا 1400 سال پہلے کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیچرل لائف کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن آپ اگر ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہو آپ بیوقوفی کر رہے ہو میرے بھائی. بستی ٹینشن دور ہوگی اس سے ٹینشن بڑھے گی. لوگ کہتے ہیں ہم پی نہیں لیتے تو سکون نہیں آتا تو ہمیں میں تو پی کے نہیں آیا اللہ کا بڑا ایسی کروا تو ہم کیسے بیٹھے ہیں سکون سے میرے بھائی. یہاں میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. ہمارے دوست تھے جرمنی میں انہوں نے پنجاب کی کسی فیملی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو کہ وہ پنجاب کے لوگ ہیں ناچ رہے ہیں نا شادی بیاہ میں دن دراز بڑے طریقے سے ناچ رہے ہیں وہ. تو گورے نے کہا یہ سب نے پی لی ہے تو اس نے کہا نہیں بغیر بغیر کی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ بغیر خوش ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا دوبارہ گورے سے ملاقات ہو تو اس نے کہا نا ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ کے بغیر بھی خوش ہو سکتے یہ آپ بغیر کیے خوش نہیں ہو رہے یہ بغیر کیے ناچ رہے ہیں لیکن خوشی کے لیے ناچنے کی تو ضرورت پڑ رہی ہے نا ان کو کیا خیال ہے بھائی. ایسے لوگ بھی ہیں جو ناچے بغیر کیا ہیں اکی گھنٹے بیٹھے ہوئے خوش ہیں. تو آپ جتنے بھی اہل اللہ میں اپنی بات نہیں کر رہا میں تو بہت نالائق آدمی ہوں جتنے بھی بزرگوں سے اہل اللہ سے ملیں گے نا سب کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اندر سے کیا ہوں گے اور جو دنیا پرست آدمی ہوتا ہے مادہ پرست آدمی ہوتا ہے اسے خوشی کے لیے ہلنا پڑتا ہے وہ ٹک کے ایک جگہ آپ کو کبھی بھی کھڑا نظر نہیں آئے. تو چٹکلا سنا تھا عمر شریف کا اللہ مغفرت کرے میں باتیں کرتا نہیں ہوں ایکٹروں کی لیکن کچھ چٹکلے پرانے جو ہے نا آج کل یوٹیوب میں آ جاتے ہیں جو ہم نے کبھی کسی زمانے میں کوئی دیکھا ہوتا ہے تو وہ پرانی یادیں آ جاتی ہیں. تو وہ مائیکل جیکسن کوئی ڈیفینس ہے نا کراچی میں کوئی بڑا کوئی سنگر کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے مائیکل جیکسن بھی آئے تو آگے نا ٹک کے بیٹھ نہیں رہا تھا وہ پوچھتا ہے یہ کیسے مر گیا. عمر شریف نے بولا کہ اس کو لوگوں نے بولا اس کو کیا ہوا تھا یہ کیسے مر گیا اس نے کہا وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے ہل رہا تھا تو پاؤں سلپ ہوا کڑھائی میں گر گیا آرام سے ٹک کے ایک جگہ کیا کرتا. تو مادہ پرست انسان کو خوش ہونے کے لیے ہلنا جلنا پڑتا ہے وہ ٹھیک ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے. تو میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. میں کمپیئر کر رہا تھا بھائی نظام طہارت کو تو قرآن نے کیا کہا کلو من الطیبات. اسلام نے صرف صفائی کی مبہم بات نہیں کی اسلام نے ایک ایک چیز کے ڈیٹیل میں جا کے ہمیں بتایا. سب سے پہلے بتایا کھانا کیا ہے پاک پھر پاکی کی جس میں اللہ نے بیان کر ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں گندگی نظر آتی ہے جس کو انسان فوراً فیل کر لیتا ہے جیسے گندگی پڑی ہوئی ہے اسمیل آ رہی ہے اس میں سے وہ بھی کیا ہے حرام کر دیا اسے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. دوسرا اسلام نے کیا کہا کچھ جانور ایسے ہیں جو گندے ہیں وہ انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں. خنزیر ہے کتا ہے بلی ہے بھیڑی ہے جتنے بھی درندوں کی قسمیں کیڑے مکوڑے اب لوگ کے لیے کیڑے بھی کھا رہے ہیں. آپ کیڑے کھا رہے ہو یار آپ کتے بلی کھا رہے ہو اور آپ کہو کہ میں صاف ستھرا ہوں یہ زبانی دعویٰ ہے آپ صفائی کے معیار پہ نہیں ہو سکتے. اسلام نے کہا کہ کھانا پاکیزہ چیز ہے پھر پاکیزہ چیزوں کو ایکسپلین کر دیا حلال جانور کھا سکتے ہو حرام جانور نہیں کھا سکتے. پھر حلال جانور میں بھی اسلام نے آپ کو بتایا مردار نہیں کھا سکتے جو اپنی موت مر گیا ہو. کوئی جانور مر گیا آپ نے اٹھا کے کباب بنا کے کھا لی یہ نہ یہ انسانوں کے کھانے کی چیز بڑوں کو ذبح کرتا ہے تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے. خون گندی چیز ہے, کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. احناف کے نزدیک جسم سے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے, امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا, لیکن اس پر اتفاق ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے گا تو نماز بولو نہیں ہوگی. اس گندی چیز کو آپ حلق میں کیسے اتارو گے بھائی؟ اسلام نے کہا کہ جب جانور تم نے کھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اتنی صفائی رہ نہیں ہے کسی مدد. پھر اسلام نے ایک اور پابندی لگائی کہ صرف جی کتنا ٹائم, اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, اگر اجازت ہو تو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں جی انتظامیہ سے پوچھیں, آپ لوگ نہ بتائیں جی. نہیں اگر ایسا کر لیں, عشاء کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد اگر لوگ بیٹھنا چاہیں اس کو زیادہ آسان ہوئے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ نماز کا ٹائم آگے پیچھے نہ ہو.
آپ لوگ بتانا
نہیں, میں پھر جو ہے نا میرے ٹاپک بعض دفعہ کچھ مشکل, جب میرے دماغ میں بوجھ رہے گا نا تو میرے اس کو سمیٹنا بہت, میں 15 منٹ ہی لوں گا نا آپ کے بعد, لیکن پھر ایک فری ہو جائیں گے. نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ لیں اس کے بعد. میں تھوڑی دیر میں بیان کو سمیٹتا ہوں, پھر آپ کو جو بھی سوال جواب آپ نے پوچھنا سوال پوچھنے کے بعد پوچھ سکتے ہیں. چلیں جلدی سے وہ ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہوں جو میں لے کر چلا تھا, بہت اہم ٹاپک ہے آج کل اس کا لوگ احتیاط نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں سے چل رہی تھی کہ اسلام نے جو صفائی کا نظام پیش کیا ہے کتنا خاندانی ہے کہ اب تک دنیا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ڈھونڈ سکی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانور میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا, کیونکہ پیٹ میں کیا چیز ڈالنی ہے؟ صاف پاکیزہ چیزیں. پھر جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ اس کی گندگی اس کے جسم سے نکل جائے. خون درندوں کے پینے کی چیز ہے, انسانوں کے کھانے اور پینے کی چیز خون نہیں ہے. پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لو. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں, اس کا اصل مقصد ہے عقیدہ توحید کو زندہ رکھنا. مشرکین بتوں کے نام سے جانور ذبح کیا کرتے تھے, لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جو جانور ہے نا, ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی غذائیت کے لیے ان سے زندگی کا حق چھین لیں. جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ کس بیس پہ جانور کو کاٹ کے کھاتے ہیں؟ بھائی جب اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو جتنا حق آپ کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی بولو نا, خود ہی زندہ رہنے. ہم جانور پہ اللہ کا نام لیتے ہیں, اس میں حکمت یہ بھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے پرمیشن نہ ہوتی تو ہم ان جانوروں کو کھا لیں, ہمارے لیے حلال نہ ہو. جس نے بنایا ہے اس نے ہمارے لیے جانوروں کو حلال کیا ہے, یعنی اس کا نام لیں گے. جب آپ ان غیر مسلم کنٹریز میں آتے ہیں نا تو حلال و حرام کی فکر بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اور یاد رکھیں یہ مشین کا جو ذبیحہ ہے یہ حلال نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ. آپ کہہ سکتے مشین بھی تو اللہ کا نام لے رہی ہے. قرآن نے ہمارے لیے 3 قسم کی قوموں کے ذبح کردہ کھانے کو حلال قرار دی ہے, ایک مسلمان, ایک یہودی اور ایک عیسائی جو اپنے مذہب پر کو فالو کرتے ہیں. آج کل بہت سارے کرسچن ایسے ہیں جو ایتھیس ہو چکے ہیں, ملحد ہو چکے ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. جو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اس کے ذبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. ان 3 مذہبوں کے علاوہ کسی کے ذبح کردے کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا. تو مشین کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ مشین کا تھوڑی کوئی مذہب ہوتا ہے. اللہ نے اسی کی چھت لگائی ہے کہ جو پیغمبروں کو مانتے ہو, آسمانی کتابوں کو کسی بھی درجے میں مانتے ہو. یہی وجہ ہے کہ ہندو جب ذبح کرے گا تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے, سکھ جب ذبح کریں گے تو چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے لیں ہمارے لیے حلال نہیں, کیونکہ پیغمبروں کے سلسلے کو نہیں مانتے. یہودی مانتے ہیں, عیسائی مانتے ہیں, مسلمان مانتے ہیں, اس لیے ان کا ذریعہ حلال ہے. تو جب آپ سب لوگ جو اس بات کا اہتمام کریں گے بھائی ہینڈ سلاٹر ہونا چاہیے، ہاتھ کا ذبیحہ ہونا چاہیے، تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سہولت دے گی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز سوسائٹی میں آ جاتی ہے. لوگ اکثر مورگیج کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بینک سے اگر گھر نہیں لیتے تو بھائی گھر تو ہماری ضرورت ہے. یقیناً گھر آپ کی ضرورت ہے، ذاتی گھر آپ کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں، گھر ضرورت ہے، لیکن ذاتی گھر کا ہونا آپ کی ضرورت نہیں. اگر مسلمان اس طرح سودی قرضے لے کے گھر بنانا شروع کر دیں گے تو سود کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو، جب گورنمنٹ کو پتا ہوگا بھائی مسلم جو ہیں وہ مورگیج پہ گھر نہیں لیتے، وہ خود اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں گے. ان کا کیا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کا تھوڑی کوئی نقصان ہے اسلامک بینکنگ کو یا سودی بینکنگ کو. کہنے بھائی ہم جب بہت زیادہ مسلمان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ نہیں گھر لے رہے ہم سے، تو وہ کیا کریں گے؟ اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں گے. وہ مسلمان ادھر چلے گئے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ کھانا کیسے، دوسری کہاں، سب سے پہلے پیٹ کو صاف رکھنا ہے. پھر نجاست کی دوسری قسم ہے کہ چوری کا مال نہ ہو، حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، یہ بھی نجس ہے. مثال کے طور پر آپ نے آب زمزم کی دو بوتلیں پی ہیں لیکن وہ چوری کر کے لائے تھے آپ، یا آپ نے چوری کے پیسوں سے خریدی، تو قرآن کے مطابق وہ بھی ناپاک ہے آپ کے لیے، حالانکہ وہ کیا ہے، آب زمزم. لیکن چونکہ حرام مال سے خریدا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا جب ایک دیوالا انسان کے جسم میں آتا ہے اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی نمازوں سے برکت اور نور، حدیث کا مفہوم ہے، ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی گندگی ہے کہ آپ حرام مال سے کوئی چیز کھا رہے ہو. آپ نے پاکیزہ مال سے کھانا ہے، جوئے سے کمایا بناؤ، چوری سے کمایا بناؤ، کسی کو دھوکہ دے کے نہ کمایا ہو آپ نے. پھر اس کے بعد صفائی شروع ہوتی ہے منہ کی، پیٹ کے بعد کس کا حصہ آتا ہے؟ آج دنیا نے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش ایجاد کیے ہیں، لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے بھائی دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اس زمانے میں جب لوگوں میں دانتوں کی صفائی کا رواج نہیں تھا، اس قدر مسواک کا اور دانتوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا کہ اس کی نظیر ہمیں ماضی میں کہیں بھی نہیں. ایسی تہذیب کیا باہر سے میلے ہو، دانت آپ کے گندے ہو، تو جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہو کیا وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ وہ صاف ہو سکتا ہے؟ صبح اٹھتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے، رات کو سوتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے، ہر نماز سے پہلے مسواک ہو رہی ہے، اور کمال کی بات یہ کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسواک ہو رہی ہے. ارے بھائی اب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری عمل کیا کیا ہے، بھائی دانت صاف کر کے گئے. یار ایسی تہذیب ہے. یہ جو فرعونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں 4000 سال پہلے، میں نے خود بی بی سی میں رپورٹ پڑھی ہے کہ ان کے دانتوں پہ جو تحقیق ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں ہے جو دانت صاف کرتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے دانتوں پہ جو تحقیق ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں تھا جس کو دانتوں کی صفائی کی توحفہ لے کے بادشاہ تھے، رائل فیملی کے لوگ تھے، ان میں تو صفائی ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، دانت کوئی بھی صاف نہیں. دانتوں کو صاف کرنے کے بارے میں جو رہنمائی ملی ہے لوگوں کو وہ پیغمبروں سے ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن کا بھی پیغمبروں سے لنک ہے ان میں تو آپ کو مسواک اور دانتوں کی صفائی نظر آئے گی. جن قوموں کا پیغمبروں سے رشتہ کمزور ہو گیا ان میں جب تک سائنسدانوں نے یا ڈاکٹروں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے اس وقت تک ان میں دانتوں کی صفائی کا کوئی تصور نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو منہ کی صفائی 15 دفعہ منہ کو دھونے کا حکم دیا اسلام نے. فجر ہم پڑھتے ہیں تو وضو میں کتنی دفعہ کلی کرتے ہیں؟ 3 دفعہ. پھر زہر میں 3 دفعہ. 5 نمازوں میں کم سے کم کتنی دفعہ ہو جائے گا؟ اور کراچی میں تو اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے، اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے کہ چلیے آپ اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے بارے میں بات کروں. ہر بات کھلے میں نہیں بیان کی جاتی، چھاؤں میں، کیونکہ غذائیں ایسی ہیں نا کہ وضو کا ٹھہرانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. ویسے تو یہاں بھی یہی غذا ہے، اتنا زیادہ احساس کی کمتری میں جانے چیزیں برگر تو یہاں بھی لوگ کھا رہے ہیں، بلکہ یہاں زیادہ کھا رہے ہیں، تو پھر بھی تھوڑی سی نیچرل غذا کھا لیں. ہر چیز میں ہم خراب نہیں ہیں، ذہن میں رکھیں، بہت ساری چیزیں ہماری خاندانی ہے. یہاں ریت سے پراٹھا ہضم کروا کے دکھاؤ. پراٹھے ہم کھاتے ہیں وہ کسی گورے کو بولے تو بہت بڑا ہنٹر ہے یہ دو پراٹھے ہم کھائیں خیر. تو پھر تیسرے نمبر پہ صفائی میں لباس آتا ہے یا باڈی آتی ہے آپ کی؟ باڈی آتی ہے. لباس باہر کی چیز ہے نا, تیسرے نمبر پہ کیا آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 15 دفعہ منہ کے دھونے کا حکم دیا ہے قرآن میں ہے. 15 دفعہ بازو, 15 دفعہ پاؤں, 1 دفعہ سر کا مسا اور کانوں میں مسا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق على كل مسلم ان يغتسل في كل اسبوع مره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ وہ غسل کرے. یہ اس قوم کو غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے پاس سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب نے پانی, آج بھی پیٹرول سستا ہے بھائی, پانی کیا ہے مہنگا ہے. وہ دور دراز جگہوں پہ جانا پڑتا تھا کنویں کی تلاش میں. میں نے جب مدرسے میں داخلہ لیا نا اور علم حاصل کرنا شروع کیا تو میں بتا رہا تھا نا سب سے پہلے جو ہماری فقہ کی کتاب ہے اسلامی قانون مدارس میں تو بھی پڑھائی جاتی ہے, اس میں سب سے پہلے کتاب سہارا, اس میں جب ہم نے حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص صبح بیدار ہوتا ہے, یہ عربوں کو صفائی ستھرائی سکھائی جا رہی ہے, سکھانے والا کون ہے یہ ذہن میں رکھیں, جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھے تو برتن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈال لے جب تک اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو نہ لے, اس لیے کہ اسے پتا نہیں ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رات میں کوئی کتا بھی آ سکتا ہے, کوئی جانور آ سکتا ہے, کوئی گندگی لگ سکتی ہے, اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ ہی لگ سکتا ہے, کسی کا پسینہ لگ سکتا ہے, کسی میں امکانات ہیں. یقین نہیں ہے صرف نجس ہونے کا, یقین نہیں ہے, امکان کی بیس پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پانی جس سے تم نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا پینے کے لیے استعمال کرنا ہے اس میں تمہیں 3 دفعہ ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. صفائی کا یہ تصور میں سمجھتا ہوں اب بھی سوسائٹی میں نہیں ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. تبھی تمام فقہاء مسئلہ بیان کرتے ہیں بھائی بالٹی میں اگر پانی رکھا ہے غسل سے پہلے آپ کسی طرح مگے سے کسی طرح چلو سے اپنے ہاتھوں کو پہلے 3 دفعہ اچھی طرح دھوئے, اس کے بعد آپ ہاتھ ڈالیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے لنگی پہن کے ڈائریکٹ ڈبکی لگا رہے ہوتے ہیں لوگ, کیا خیال ہے ڈبکی لگا رہے ہوتے ہیں. پانی سے استنجا یہ کس نے سکھایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا. لہذا جن قوموں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے ان میں اب تک پانی سے استنجا کا رواج نہیں. کیوں؟ اس کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے, باڈی کو زیادہ فوکس کر رہا ہے. قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں تعریف نازل ہوئی جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یا پاکیزہ رہنے والوں کو کون مراد ہیں؟ جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے. آپ کی دنیا میں گئے ہوں گے بہت سارے کنٹریز میں, صرف اسلامی ملکوں میں آپ کو واش روم میں پانی نظر آئے گا, باقی جگہوں پہ نہیں. اب جاپان میں آ گیا, وہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے, لیکن چلو اچھی بات ہے, تو اچھی چیز وہ لوگ لے لیتے ہیں. اور پھر ایسا خاندانی آیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں, جاپان تو پھر جاپان ہے نا. آج یہ ایسے ٹیکنیکل سسٹم ہے کہ آدمی بس جھلا کے دھل دھلا کے برتن رکھتا ہے کہ سبزیوں کے بڑا معاف ہو رہا ہے. تو مشینری ہے نا کہ ہر چیز بٹن دباؤ تو کبھی کیا میں آپ کو نہیں جائیں جاپان تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جاپان کے واش روم کیسے خاندانی ہو گئے. تو پانی سے چنگا سکھایا, پھر غسل سکھایا, اس لیے جنابت دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے. پھر ہمیں یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. ان میں بہت سی چیزوں کا صفائی سے تعلق ہے. آپ نے فرمایا ناخن تراشنا. آج ہماری خواتین کے چنگیز خان کی طرح بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں, اس کو سمجھتی ہے بڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. بھائی یہ فطرت کی وقت سے بغاوت ہے, یہ نیچر سے بغاوت ہے. آپ کو کھانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تمہارا بھوگا کیا اگر تمہاری بیوی کو غصہ آیا اور اس نے ناخن لوگ اپنی بیویوں کو کہہ رہے تھے ناخن بڑھاؤ مجھے پسند ہے, غصہ آ گیا اور اس نے پھونک دی ہے آپ کے اندر. یہ بہت معذرت کے ساتھ خواتین کو میں کہوں گا بھائی وہ زینت اختیار کرو جو فطرت کے قریب ہے. کس قدر ٹینشن ہے آپ بتائیں, ایک ہفتہ ناخن بڑھ جاتے ہیں, ہر وقت انگلیوں میں الجھن ہوتی ہے کہ ہمارے تو ہوتی ہے, اصل الجھن شروع ہو جاتی ہے کہ یار کاٹے کسی طریقے سے. آپ نے دو دو مہینے سے بڑھائے ہوئے, یہ زینت نہیں ہے بھائی, یہ تغیر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے. آپ کاٹے ناخن آپ کو سکون ملے گا, کوئی حسن نہیں ہے اس میں ناخن بڑھانے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق عنا زیر ناف بال کے صاف کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف الابل بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم دیا. دنیا کی کسی قوم میں اس صفائی کا اہتمام نہیں ہے. جو قتلے کا حکم دیا ہے اس کی بھی بڑی وجہ صفائی ستھرائی ہے, گندگی نہ ہو. یار یہ 1400 سال پہلے تعلیمات دی جا رہی ہے جو اب تک بھی دنیا کی بہت سی پڑھی لکھی قوموں کو یہ تعلیمات سمجھ میں نہیں آئی, ابھی تک فالو نہیں کیا جا رہا ان کو, کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق آپ کی باڈی سے. پھر ہے لباس کی طہارت, کیسے خاندانی احکام دیے, کپڑوں پہ گندگی لگ جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی, اور 5 ٹائم نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری. جب 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے تو کپڑے ناپاک رکھ نہیں سکتے آپ. پھر گھروں کو صاف کرنے کا حکم دیا, پناہ دار گھروں کے باہر کی صفائی کا حکم دیا. ابو داؤد کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی صفائی کا حکم دیا غسل کے دوران. جوڑ ہوتے ہیں نا, آپ کو یاد ہے بچپن میں مائیں واش روم میں لے جاتے جب نہلاتی تھی تو کیسی لڑائی ہوتی تھی نا پتھر سے, مجھے اب تک وہ پتھر یاد ہے, ہماری اما گھستی تھی گھٹنوں. تو اب تو وہ سب سیٹر ہی ختم ہو گیا, اب تو ڈیٹول ڈالو سب ختم, تیزاب نہ آ جائے ڈیٹول کی جگہ مجھے ڈر ہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی صفائی کا حکم دیا. تو میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں, صرف ایک طہارت ہی کا نظام اسلام کا دیکھ لو نا, اس کا آلٹرنیٹ آج دنیا میں کسی کے پاس نہیں. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر طرح کی طہارت, ہر طرح کی طہارت. اس کے بعد پھر آپ عبادت میں جاتے ہو. دنیا کی ہر قوم میں ہر مذہب میں عبادت کے طریقے ہیں, ہے یا نہیں؟ آپ مذہبی عبادت گاہیں دیکھ لو, دنیا کے مختلف مذہبوں کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور پھر مسجد میں آؤ, زمین آسمان کا فرق آپ کو بولو زمین آسمان. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کسی مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں. 5 ٹائم نماز دی ہے, اس نماز جیسی عبادت دنیا کی کسی مذہب میں ہے؟ بولو کیسے سجدہ ہوتا ہے بھائی, اللہ کا واسطہ آپ لوگ یہاں میلبرن میں مسجدوں کو آباد کرو اللہ. اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو نا برائی سے, کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد نہیں, مسجدیں بڑا بھی بڑی ٹائٹ ہو سفے آدھی آدھی سفے ہوتی ہیں, فجر کی بات کر رہا ہوں, باقی دور اثر میں تو ہوتے ہیں نمازی, رمضان میں بھی رپورٹ یہ بہت نمازی ہوتے ہیں, لیکن آپ کے لیے نا یہاں اپنی اولادوں کو مسجد میں لانا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہی حشر ہوگا جو میں نے بتایا نا, جو 150-100 سال پہلے آ کے مسجدیں بنا کے گئے ان کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں. تو مسجد بنانے سے ایمان محفوظ نہیں ہوتا, مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. تو اللہ کا واسطہ مسجدوں کو آباد کریں آپ لوگ, یہ آپ کو بڑھاپے میں کام آئے گی. جب آپ کے بچے مسجدوں میں آئیں گے نا تو بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گے, اور اگر آپ نے ان کو اللہ رسول سے دور کر دیا تو آپ کا بڑھاپا بہت ڈینجرس گزرے گا. جو سیکولر اور لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, جوانی یا عیاشی ہوتی ہے, ذرا سی جوانی ڈل گئی تنہائی کھانے لگتی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں صبح شام, مفتی صاحب میں نے اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں کھلایا, ساری زندگی ان کے لیے میں نے نثار کر دی, آج میں تنہا بوڑھا کھانس رہا ہوتا ہوں, کوئی بچہ میرے پاس میری تنہائی دور کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حشر ہوگا آپ کا فیوچر میں. بچے کو دین اور مذہب سکھاؤ گے, جو اللہ کو مانتا ہے نا وہ اللہ کا حکم سمجھ کے بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں بوڑھی ماں کی خدمت کرے گا. ہماری خواتین بھی لبرل سیکولر بنتی جا رہی ہے, پردہ اٹھا کے دیکھتی ہے کیا یہ برکا برکا کیا ہوتا ہے ایکچولی, وغیرہ وغیرہ جو آج کل ڈائلگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پردہ نہ کریں, بڑھاپا بہت ڈینجرس ہوگا آپ کو یہ بتا دیا, کیونکہ جو عورت پردہ نہیں کرے گی اس کی بچی پردہ. بولو ہمارے دوست کے ساتھ بات کیا ہوا, ان کی وائف جب ذرا ایجڈ ہوئی تو ڈپریشن میں جانے لگی, بچیاں پردہ نہیں کرتی تھیں, وہ عجیب سا بےودہ لباس, اور ہم جب یہ پردگی آتی ہے تو حیا بھی ختم ہوتی ہے اور ماں باپ کی دستگیری آٹومیٹیکلی آنے لگتی ہے. جب حیا کہیں نا تو ساری برائیاں آتی ہیں, یہ ذہن رکھنا. تو خاتون نے کیا کیا, یو ایس اے میں تھی وہ, انہوں نے توبہ دائر کی کہ بھائی میں اللہ کے دین پر آتی ہوں, یہ تو غلط کر دیا میں نے, زندگی خراب کی, بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے, اب میں پردہ کرتی ہوں. جب انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا, نماز روزہ شروع کیا, تو پھر انہوں نے بچیوں سے کہا دیکھو بیٹا تم بھی پردہ کرو. بچیوں نے کہا امی آپ نے لائف کو انجوائے کر لیا نا, کیا کیا اب ہمیں بھی کر, جب ہم آپ کی ایج کو پہنچیں گے ہم بھی کریں. تو بیچاری خون کی آنسو رو رہی تھی. تو یہی ہوگا تو کہا تھا نا یہ تو اس لیے جو خواتین بیان سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے آپ آج اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کر لو بچیوں کو پورا پراپر ڈریس سمجھا دیا کرو سختی تو نہیں کر سکتے نا سمجھا دیا کرو کہ بھئی ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ بیٹا یہ ہمارے مذہب کا راستہ ہے یہ ہمارے کلچر کا راستہ اس میں آیا ہے بچیاں ماں کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں ماں کو فالو کرتی ہیں بچیاں اگر وہ پردہ کرے گی پراپر ڈریس میں رہیں گی کل وہ آپ کی بھی خدمت کریں کل وہ آپ کو بھی عزت دیں گی تو اللہ کا حکم سمجھ کے تو میرے بھائی ماں باپ کو رکھا بھی جا سکتا ہے ان کی برداشت کی جا سکتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ماں باپ کو ماں باپ کس کھیل کی مولی ہو گئے پھر وہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو تو اپنا بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ دین سکھاؤ ہمارے دوست ہیں میں خود اپنے واقعہ ہماری دادی کا انتقال ہوا کس طرح ہمارا گھرانہ رو رہا تھا آپ خود تو سب انڈین پاکستانی اور بنگلہ دیشی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر کیسی دادیوں کے مرنے پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارے مرنے پہ بچہ بولے ابا بڑا گئے اچھا ہوا بڈھے سے جان چھٹی ہماری یہ چاہتے ہو یا اولڈ ہاؤس سے فون آئے کہ یار اٹھا کے لے جاؤ جو مذہبی رسومات کرنی ہے وہ کر لو تو ہمارے کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں مذہب سکھایا تو ہمیں ان کے جانے پر خوشی کے بجائے ہم زندگی بھر ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے موت تک یاد رکھتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا تو رشتہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ جب اللہ سے رشتہ ہوگا تو اللہ کہتا ہے جو ماں باپ کو نہیں مانتا وہ پھر کسی کو بھی نہیں مانتا اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق کس کا بتایا ہے والدین کا تو آپ کو ماں باپ کے سامنے جھکنا پڑے گا ان کی کڑوی کتیلی برداشت کرنی پڑے گی تو یہ میں چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی نظام آپ اٹھا کے دیکھ لو محفوظ بھی ہے الحمدللہ اور دوسرے نظاموں سے کمپیئر کرو تو سپیریئر بھی کون ہے اسلام ہے یہ اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیش کردہ نظام آپ کا ذاتی نہیں تھا بلکہ یہ کس کا ہے اس کتاب کو دیکھ لو 1400 سال سے محفوظ ہے کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں ہے اور کتاب 1400 سال سے کیا ہے بولو کیسی عجیب کتاب ہے یار ایک لفظ میں بھی تحریف نہیں ہوئی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سنی جانے والی کتاب قرآن کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں ہاتھ باندھ کر پڑھے جانے والی کتاب قرآن سب سے زیادہ بے سمجھے یاد کیے جانے والی کتاب قرآن سب سے زیادہ سمجھ کے یاد کی جانے والی کتاب کون سی ہے قرآن سب سے زیادہ دنیا میں درس کس کتاب کے ہوتے ہیں قرآن کے پیش کرنے والا وہ ہے جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے عجیب بات ہے یا نہیں میرے بھائی نہیں آئی میرے حال سمجھ میں پیش کرنے والا جو ہے اس کتاب کو جس کو اتنی مقبولیت ملی وہ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے اور کمال کی بات ہے جس پیغمبر نے یہ کتاب پیش کی تو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے وہ خود لکھوایا کرتے تھے دوسروں سے جماعتیں نازل ہوتی تھی بھائی مجھے تو لکھنا نہیں آتا اب کیا کرو اب لکھو اس چمڑوں پہ لکھی جا رہی ہے ایسی محفوظ ہوئی ہے ایسی محفوظ ہوئی ہے ایک ایک حرف ساری لوگ کیسے نکلواتے ہیں نا بچے کے حلف سے بھائی ہاں ہے تو ہاں ہے ہاں نہیں ہے اتنی چینجنگ نہیں ہوئی ہے ایسا نکلواتے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہاں نکالو ہاں بچے سے نکل نہیں رہا تھا بولا حلوا بولو حلف سے نکالو حلوا ماں نے کہا میں پکا کے لے آتی ہوں بچے کے حلف سے تجربے ساری لوگ یہاں بھی ہے نا ماشاء تو ایک ایک لفظ کیا ہے ایسا خاندانی طریقے سے محفوظ ہوا ہے ایسا خاندانی طریقے سے دنیا کی 1400 سال پہلے زبانیں اس طرح محفوظ ہیں میں نے یہ بیان کیا تو ہندو نے کمنٹ کیا بھائی 1400 سال پہلے سنسکرت زبان جو ہے تو صدیوں پرانی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں وہ کنڈیشن میں نہیں ہے جو 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے کا کوئی فارسی بولنے والا یا کوئی بھی زبان بولنے والا اٹھ کے آ جائے آج بات کرے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا کہہ رہے لیکن 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا کوئی عربی آ جائے اور آپ سے بات کرے اس انسانوں سے کلام کرے دنیا کے 20 ملک اس کی بات سمجھ رہے ہوں گے کیا کہہ رہے 20 لوگ نہیں 20 ملک میں رہنے والے کروڑوں انسان اور جو عرب کنٹری نہیں ہے ان میں بھی جو علماء ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں عربی میں پانی کو 1400 سال پہلے کیا کہتے تھے الماء آج بھی کیا کہتے ہیں الماء آسمان کو کیا کہتے تھے سما آج بھی کیا کہتے ہیں سما زمین کو کیا کہتے تھے، ارض آج بھی کیا کہتے ہیں، ارض مرد کو کیا کہتے تھے 1400 سال پہلے، اور رجل آج بھی کیا کہتے ہیں، رجل عورت کو کیا کہتے تھے 1400 سال پہلے، امراہ آج بھی کیا کہتے ہیں، امراہ بچھونے کو 1400 سال پہلے کہتے تھے محض، آج بھی کیا کہتے ہیں محض، درہم کو 1400 سال پہلے کیا کہتے تھے درہم، آج بھی کیا کہتے تھے، کیا کہتے ہیں درہم، چاندی کو کہتے تھے فضہ، آج بھی کیا کہتے ہیں، وہ والی فضا نہیں جس کی طرف سے مان جا رہا ہے، 1400 سال پہلے سونے کو کیا کہتے تھے ذہب، آج بھی کیا کہتے ہیں ذہب، سورج کو 1400 سال پہلے کہتے تھے شمس، آج بھی کیا کہتے ہیں شمس، چاند کو 1400 سال پہلے کیا کہتے تھے قمر، آج بھی کیا کہتے ہیں قمر، نام کو کیا کہتے تھے جسم، آج بھی کیا کہتے ہیں جسم۔ قرآن کی وجہ سے ایک زبان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی، اللہ نے کہا اگر لینگویج اور زبان کی حفاظت نہیں قرآن ضائع ہو جائے گا، اللہ نے پوری زبان کو محفوظ کر دیا۔ ایک گورے کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو، گورا کہتا ہے مجھے انشاءاللہ، مجھے چونکہ اب یہ میں فی البدیہی بات کر رہا ہوں نا، اگر پہلے سے پلان ہوتا تو میں اس کا حوالہ لے کر آتا۔ ایک گورے نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ریسرچ ہمیشہ محفوظ رہے تو اس کو اپنی ریسرچ عربی زبان میں تحریر کرنی پڑے گی، کیونکہ 1200 سال پہلے جو کتابیں مسلم سائنسدانوں نے لکھی ہیں، مسلم اسکالرز نے لکھی ہیں، محققین نے لکھی، فقہا نے لکھی، آج 1200 سال کے بعد کی وہ چینج وہ عربی سمجھ میں آ رہی۔ میں نے حضوری کی مثال دی، یہ تو 1200 سال تقریباً 1300 سال 1100 سال پرانی کتاب ہے۔ ہم جو عربی ادب کی کتابیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 40 سال پہلے کی پرانی، 40 سال پرانی شاعری ہے۔ حافظ ابن حجر نے 700-800 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں۔ امام محمد جو امام علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے تقریباً 1200 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں، جو اسلامی لا ہے، جو آج بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے جیسے آج کی زبان۔ جتنی کتابیں ہیں نا عربی پرانی قدیم، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، ان میں 100% سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے A to Z۔ لیکن اگر آپ انگلش کی طرف جاؤ، 200 سال پہلے کی انگلش آج کا گورا، بلکہ 100 سال پہلے کی انگلش آج کا گورا، اور گورے خود اعتراف کرتے ہیں اس میں 100 سال کے بعد جو انگلش بولی جائے گی وہ آج اردو، مرزا غالب کے زمانے کی دیکھ لو، مرزا غالب کے دور کی اردو یہ تھی کہ ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم صاحب خود اتار بیٹا میں کچھ حالت کھانا پی لی تھی، حکیم نے بولا کون سے کنٹری میں جنگ ہو رہی ہے، مرزا غالب کے دور کا آدمی تھا، پہلے زمانے میں ہو گیا، مرزا غالب وہ حکیم کہتا ہے بھائی کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے، خود اتارے مینا میں حالت کھانا کنگی سی ہو رہی ہے، پھر اشارہ کیا تو حکیم نے بولا بولنا پیڑ خراب ہے، سمجھ رہے ہو، 100 سال پہلے کی اردو الگ تھی، آج کی کیا ہے الگ، اور 50 سال بعد کیا ہوگی الگ، ہر زبان اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہے، عربی عجیب زبان ہے یار۔ 1400 سال پہلے چونکہ اس میں قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے کہا قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے زبان کا محفوظ کرنا ضروری، لہذا پانی کو 1400 سال پہلے اگر پانی کہا جاتا تھا تو آج بھی پانی۔ قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں الحمد سے لے کے بناس تک، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو بھرپور طریقے سے عربوں میں آج استعمال نہ ہو رہا ہو، بلکہ دوسری زبانوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اردو میں عقل کو کیا کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے، میں عربی سے آیا ہے۔ انگلش میں زمین کو کیا کہتے ہیں، ارض، یہ کہاں سے آیا ہے، ارض سے، دوسری زبانوں پہ اثر ڈال دی ہے عربی نے، ٹھیک ہے نا، خود گئی دوسری زبانوں میں، ان کو تبدیل کر دیا، خود ایز اٹ از جیسے 1400 سال پہلے تھی آج بھی کیا ہے، ٹھیک ہے عامی لوگوں کی عربی الگ ہے لیکن وہ والی محفوظ تو ہے نا، وہ محفوظ تو ہے نا بھائی۔ یہ میں آپ کو اتنی جلدی جو رپورٹیں پیش کر رہا ہوں نا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، آپ کو اللہ نے جو دین اور مذہب دیا ہے وہ برحق مذہب ہے، وہ آسمان سے نازل کردہ مذہب ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا دین اور مذہب نہیں ہے۔ اب آخری بات، کرنا کیا ہے، کرنا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، پھر بات سمجھ، یہاں خواتین کی بیان میں بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، آپ کی بیگم صاحبہ کوئی خدمت ہی نہیں کر کے دے رہی، آپ کی کوئی شوہر والے حقوق آپ کو دینے کے لیے تیار بولو نہیں، کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں، آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں اس کو پتا بھی ہے کہ میں کب یہاں لگتا ہوں رشتہ، کیا خیال ہے، یا الٹا کر لیتے ہیں مثال کو تاکہ خواتین ناراض نہ ہو، مثال الٹا کر لیتے، آپ اپنی بیگم کے کسی قسم کے کوئی حقوق دینے کے لیے تیار بولو نہیں. جب گھر میں آتے ہیں ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد سے حملہ تبھی سے بات ہی نہیں کرتے. وہ نان نفقہ مانگتی آپ نان نفقہ نہیں دے. کوئی بھی جو ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے نا عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دینے کے لیے آپ تیار نہیں. آپ کی بیگم کو شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں مجھے اپنی بیگم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. وہ پروف دیتی ہے دیکھو یہ نکاح نامہ ہے میں آپ کی وائف. آپ کیا کر رہے ہو پڑوسن سے بہت کھل ملا کے بات کر رہے ہیں. جب بھی کوئی انٹی آپ کی فری ہو جاتے ہو آپ. وہ ایک چھٹکلا سنا دیتا ہوں. وہ ایک بچہ جو تھا نا بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یار. تو بچے سے ابو نے پوچھا امی نے پوچھا بیٹا اسکول میں تم پڑھتے ہو؟ ہاں امی پڑھتا ہوں. بیٹا یہ اسکول میں کیا بتایا جان کیسے نکلتی ہے؟ سائنس کے جو سبجیکٹ ہے نا اس میں بتایا ہوگا نا جان کیسے نکلتی ہے. تو بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ بچے نے کہا خوب کھڑکی سے نکلتی. امی کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں حیران ہوتی ہے کھڑکی سے جان کیسے نکلتی. ماں نے پوچھا بیٹا کہتی امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا وہ انٹی آتی ہے تو جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکلتی. جان کہاں سے نکلتی ہے؟ تو اب آپ کیا ہو رہے ہو پڑوسن کو جان بھی کہہ رہے ہو پڑوسی کچھ منگواتی ہے پڑوسن تو اس کے حقوق بھی سارے پورے کر رہے ہو. تو آپ کی بیگم کو کنفیوز ہو گئی پتہ نہیں ان کو پتا بھی ہے کہ آپ کی مجھ سے شادی ہوئی تھی. کسی قسم کی کوئی فری کرانے کے لیے لفٹ کرانے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہے. کوئی حقوق ہی نہیں دے رہا. وہ ناظرہ کے سرٹیفکیٹ دکھا دیتی ہے نکاح نامہ دکھا دیتی ہے. آپ ایمان لے آتے ہو بیگم میں مانتا ہوں کہ تم کیا ہو میری وائف لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوتا. اسٹائل وہی رہتا ہے. پھر جب آپ بیگم کو غصہ آتا ہے نا تو آپ جواب میں کہتے ہو بیگم مجھ سے کی چارج ہوتی میں مانتا ہوں کہ تم میری کیا ہو وائف. تو بیگم کیا کہتی ہے کہ یعنی بیگم کوئی ایسا سب لفظ استعمال کرے گی نا کہ بھائی کیا کرنا ہے آپ نے ہر دیں گے نکاح نامہ یہی کہے گی نا مت کہا کرو گے میں تمہاری وائف ہوں. اکثر یہ کہتے ہیں نا مت کہا کرو گے مجھے تم سے محبت ہے. یہ ہوتے ہیں گھروں میں جھگڑے یہ لفظ زبان پہ دلا جاتا ہوگا بہت ہی بھی محبت یہی کہے گی نا. بھائی جب آپ کسی رشتے کو مانتے ہیں نا تو ماننے کا مطلب اس رشتے کی وجہ سے آپ کے جو ذمہ داریاں آتی ہیں آپ عملی طور پر ان ذمہ داریوں کو ایکسپٹ اور قبول کرو کر رہے ہو. ادر وائز خالی دلی کا ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب آپ مان لیا آپ نے مانتے ہو نا کہ اسلام پر حق ہے. ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پھر چھپڑ میں مل لینا بتا دیں کچھ اشکالات ہیں تو ان شاء اللہ کوشش کریں گے حل کرنے ان اشکالات. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا تو الحمدللہ اسلام پہ اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب الحمدللہ موجود ہے. چاہتا ہی نہیں تو پھر تو پتھر دلوں کا کوئی نہیں پگھلا سکتا. قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جتنی مرضی تقریریں کی جائیں وہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہوتے. پتھر میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. تو جب میرے بھائی مانتے ہیں اسلام برحق ہے اللہ برحق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس رشتے کے کچھ تقاضے. اب میں جلدی جلدی پانچ منٹ سے ان تقاضوں کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. سب سے پہلا حکم جو آپ کی طرف آتا ہے اللہ کا وہ ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ طہارت. اور طہارت کے بعد کیا ہے؟ نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور مردوں کے لیے نماز گھر پہ ہے یا مسجد میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کہتے ہیں کچھ گھر ایسے ہیں جو اللہ کے گھر ہیں ان گھروں کو کچھ ایسے نیک لوگ آباد کرتے ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہے وہ آسٹریلیا میں ٹیکسی نہیں چلاتے وہ آسٹریلیا میں جاب نہیں کرتے. اللہ نے کہا وہ سارے کام کرتے ہیں آئے ہی اسی سلسلے میں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا نماز پڑھنے کے سلسلے میں آنا ہوتا تو وہیں پڑھ لیتے. وہ آئے تو کمانے کے سلسلے میں. تو اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ کماتے نہیں لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ ٹائم ایسے ہیں جب مسجد سے حی علی الصلاۃ کی صدا گونجتی ہے تو پھر ان کی تجارت اور ان کی ملازمت ان کو اللہ کی یاد یعنی نماز سے غافل اور نماز سے مراد ہے جمع کی مسجد میں نماز اس سے غافل نہیں ہے. جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں اور جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں بھائی پانچ ٹائم مسجد میں حاضری کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی. عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے، افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے. لیکن کہیں بیان ہوتا ہے جیسے جمعے کے بیان، تو میری رائے یہ کہ اس کو پھر مسجد میں آنا چاہیے تاکہ عورت کا مسجد سے رشتہ بولو مسجد سے، کیونکہ ہر جگہ خواتین جا رہی ہیں مسجد میں مولکا ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے مسجد میں آنا چاہیے، اجازت نہیں ہے تو وہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک ہے. تو کام زمانے کے حساب سے ہوتے ہیں نا. تو پانچ ٹائم پابندی سے نماز پڑھنی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے کیونکہ بچے ماں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، باپ خود ماں کے کنٹرول میں جب ہے تو بچے کہاں سے کنٹرول میں. زمانہ ہے بھائی بچے کس کے کنٹرول میں، ماں کے کنٹرول میں. تو مائیں بچوں کو نماز سکھائیں، بچوں کا مسجد اور مدرسے سے رشتہ ختم نہ کریں. آپ اس کے لیے تلاش کریں مدارس ختم بہت ہیں یہاں، اور بنائیں مدارس جو مدارس صحیح علماء ہو، کیونکہ یاد رکھو مدارس میں بھی دونوں طرح کے مولانا، دیر آر ٹو ٹائپس آف مولانا. پاکستان میں تو مدرسوں کے نام پہ دھندا بھی طبیعت سے ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے. پاکستان میں کمانے کا بہترین طریقہ یہ کہ چار دیواری کھڑی کرو، کچھ بچے ادھار لے کر آؤ، کہیں سے تو دیکھنے میں یتیم لگے غریب غریب سے لگے، تو ان کے نام پہ پھر نوٹ چھاپتے رہو اور دو چار پانی لا کے بٹھا دو، قرآن پڑھا رہے ہیں مدرسہ ہے. تو بہت لوگوں نے کروڑ کروڑ روپے کمائے ہیں. تو سارے مدرسے نہیں الحمد للہ، بہت اچھے اچھے ہیں، تبھی تو الحمد للہ علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی ہو رہی ہے. تو اب میں جا جا کے لوگوں کو ہائی لائٹ تو نہیں کر سکتا، دشمنی ہوں گی کیس ہو جاتے ہیں، بڑے دفاعی ہوتے ہیں، لیکن میں خود پرسنلی جانتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے ماشاء اللہ ایسے نوٹ چھاپے ہیں، چار چار شادیاں بھی کی ہیں. پہلے خواب آئے میری چار شادیاں، میں نے کہا کرتے ہیں مدرسے کا مطلب مجھے ایک دم خواب میرے کام کر مدرسے کو مطلب لیے اور شادی بھی کرا، تو پتا چلا دو نمبر آتی ہے. جس مدرسے کے مودی نے چار شادیاں کی وہ دو نمبر آتی ہے، کسی مدرسے کا مطلب نہیں ہے بھائی. دو نمبر یہاں بھی بہت ہیں، دبا کے دو نمبر ہے. تو جامعہ رشید میں پڑھاتا ہوں، استاد ہوں، وہاں کی انتظامیہ بھی نہیں ہوں، لیکن جامعہ رشید سے میرا بڑا قلبی رشتہ ہوگا، کیونکہ آج میں ٹوٹا پھوٹا جو جیت کی خدمت کر رہا ہوں اس کے پیچھے کون ہے جانے، ان کا ایک ویژن ہے، ان کا ایک ہدف ہے. لیکن بہرحال مدرسوں میں جیسے وہاں دو نمبریاں ہوتی ہیں، تو اب جب یہاں مدرسے کھلیں گے تو کچھ مخلص لوگ کھولیں گے اور کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا بھائی پیسے کمانے کا، اور پھر میں بے روزگار گھوم رہے تھے، چلو ایک اچھا طریقہ آیا، مفتی صاحب کی مدرسے کی ترغیب دے کے چلے گئے. دیکھو ٹرسٹی بنتے ہیں، یہاں اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جو دو نمبر ہوتا ہے نا وہ سب کچھ کر لیتا ہے. تو ایسے نہیں کہ جو بھی منہ اٹھا کے جو کام کرنا شروع کر دے. آپ نے دیکھنا ہے ریلائبل علماء ہوں، سنجیدہ علماء ہوں، تقوی والے ہوں، اگر وہ مدرسہ چلا رہے ہیں تو آپ نے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تمہارا بڑھاپا اچھا گزرے، اولادیں انسان کے بچے بنے، نیک بنے، تو مدرسے کو آپ کو بنانا پڑے گا اور سپورٹ بھی کرنا پڑے گا، اور مدرسے سے رشتہ بھی بولو نا جوڑنا پڑے. تو خواتین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور گھر میں نماز کی پابندی کریں، تاکہ اسلام سے اور پردے کی پابندی کریں، تاکہ اسلام سے رشتہ جڑا رہے. اور دیکھو عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا مرد کی عیاشی ختم کرنے کے لیے. جب پردے میں ہوگی تو میاں کو دیکھنے کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ساری عورتیں پردے میں ہوں گی تو میاں لے دے کے بیگم کے پاس ہی آئے گا، کچھ ملے گا ہی. آج گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہر عورت دعوت دے رہی ہوتی ہے اس کو، تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ بیوی جو گھر میں تم سے وفا کر کے بیٹھی ہوئی، وہ اللہ نے اس کا حق رکھا ہے، انٹیوں کا حق. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کھڑکی سے صرف سچی مچی کی جان ہے نا باڈی، وہ نکلتی ہے. تو ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام آپ نے، پہلا نماز ہو گیا، دوسرا کیا ہو گیا؟ مسجد اور مدرسے سے رشتہ مضبوط. تبلیغ میں بھی وقت لگا لیا کرو، گاہے بگائے تین دن چالیس دن اللہ رسول کا نام سننے کو ملتا ہے، انسان کا ایمان تھوڑا سا تازہ رہتا ہے. اور خاندانی کام کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اہم ترین بات یہ ہے کہ جتنے بھی ینگ جنریشن ہیں یا نوجوان بیٹھے ہیں، سب تان شراب کباب کی طرف مل جاؤ. کوئی زنا کی دعوت دیتا ہے اس کو ٹھکرا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹاپ کے ولی اللہ میں جن کو شمار کیا ہے نا، جن کو قیامت کے دن اللہ خاص اپنے عرش کے سائے میں لے کر آئے, وہ تہجد گزار نہیں ہے, وہ جو ہے وہ اشراق اور ابواب پڑھنے والے نہیں ہیں. فرمایا وہ نوجوان جس کو خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے کس کا خوف ہے, وہ یہ نہ کہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا, جوان ہو خواہشات کا سمندر ہو لیکن کیا رکاوٹ کیا ہے. تو کل کسی نوجوان نے واقعہ سنایا کہ کسی نے اس کو زنا کی دعوت دی, اس نے کہا میں نہیں, حالانکہ کہہ رہا میں بہت رغبت تھی لیکن میں اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا میں نے اس کو خوشخبری دی ہے, میں نے کہا انشاءاللہ یہ جو تم اس گناہ سے بچے ہو نا, جبکہ روک ٹوک والا کوئی بھی نہیں, بعض وقت انسان اس لیے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ خوف بھی نہیں. میں نے کہا تم جو بچ گئے انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تمہیں تمہاری نسلوں میں انشاءاللہ دکھائے گا. اللہ کے خوف سے جب آپ کسی برائی سے بچتے ہیں نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں, نسلوں تک چلتی ہیں اس کی برکت. اپنی حرام خواہشات کو پورے کرنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں, اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, جو شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. دینا کرنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو بھائی, موقع ملے پھر بھی بچ جائے, یہ وہ کیا ہے مارکیٹ میں شارٹ. تو اللہ کی نظر میں کرنے والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بچنے والوں کی کم ویلیو نہیں بلکہ بہت زیادہ ویلیو, کیونکہ پہلے زیادہ لوگ بچتے تھے کم لوگ کرتے تھے, اب زیادہ کر رہے ہیں کم لوگ بچ رہے ہیں. اب اللہ کی نظر میں زنا سے بچنے والوں کی ویلیو پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے رو کے گڑگڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے, ہو توبہ کرے اللہ کے سامنے گڑگڑا ہے اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا, تو اب ہم کرتے ہو کہ نہیں کرتے. جو حلال اللہ نے پیدا کیا ہے بھائی, اللہ نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا اس کو محبت ہو. ہمارے نبی کتنی محبت دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو, جہاں سے منہ لگا کے پانی پی رہی ہے گلاس میں اسی جگہ برتن میں آپ منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں. تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے بنایا بھائی, اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور رشتہ بولو نہیں ہے. وہ کام کرو جو پیغمبروں کی سنت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ لیگل نہیں ہے آپ کے لیے. اور آخری بات سب یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں, اللہ نے اہل ایمان کی جہاں کی صفات بیان کی ہیں اکثر جگہوں پہ اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے کہ یہ امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. مسلمان کبھی معاہدہ کر کے توڑتا, آپ جب یہ غیر مسلم ریاست میں رہ رہے ہو آپ کا ایگریمنٹ مسلم سے ہو یا غیر مسلم سے, اسلام نے دونوں ایگریمنٹس میں کوئی فرق نہیں رکھا. ایک حدیث میں ہر جگہ سنا رہا ہوں, یہاں بھی سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں جاپان میں بھی جتنے میرے بیان ہوئے ہر بیان میں سنا, آسٹریلیا میں میرا دوسرا بیان ہے, پہلے بیان میں بھی سنائی دوسرے میں, بولو ہو سکتا ہے سب بیان سن کے میں بول بول نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ میں مشرکین سے معاہدہ ہوا, معاہدہ کس سے ہو رہا ہے, مشرکین جو آپ کے خون کے پیاسے تھے لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, معاہدہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے کوئی مسلمان ہو کے وہاں جائے گا, سوری یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تو آپ اسے واپس نہیں کریں گے, لیکن ادھر سے کوئی کافر مسلمان ہو کے ادھر آ گیا ہم اسے واپس کریں گے. یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کے فیور میں تھا یا اگینسٹ میں جا رہا تھا, لیکن ایگریمنٹ کر دیا, سائن ہی ہوئے زبانی ایگریمنٹ ہوئے. حضرت ابو جندل ہاتھوں میں بیڑیا مسلمان ہو کے جو ان کے ظلم سہ رہے تھے مشرکین کا, بھاگ کر فرار ہو کر آئے نبی کے پاس, خوش ہوئے کہ اب مجھے پناہ ملے گی. مشرکین نے کہا آپ کام سے ایگریمنٹ ہوا ہے ان کو واپس کریں. آپ بتاؤ جن سے کتنے پتھر رکھ کے یہ کام ہوا ہوگا نا, ایک اپنا مخلص ساتھی جو ایمان قبول کر کے آیا ہے اور ڈر ہے کہ واپس کیا تو اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جندل کو مشرکین کے حوالے سے, حالانکہ ابھی ایگریمنٹ پہ سائن کیوں, زبان بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, میسنجر اور گاڈ ہیں, زبان دے کے واپس ہو جاتے تو آج آپ کے لیے بھی معاہدوں کو توڑنے کی گنجائش مل جاتی. بتایا کہ جو قرآن میں ہے کہ ایمان والے ایگریمنٹ اور معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں. آپ اگر یہاں آسٹریلیا میں رہ کر یہاں جو آپ نے آپ کو جو ریزیڈینشل ویزا ملا یا آپ کو مکمل نیشنلٹی مل گئی تو کچھ ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے نا آپ کے, یا آپ جب ویزا لینے کے لیے آپ نے اپلائی کیا تو جیسے ہی آپ نے اپلائی کیا گورنمنٹ نے دھکا دے کے آپ کو آسٹریلیا بھیج دیا, کچھ تو پیپر پہ سائن کیے ہوں گے نا, کیا ہو گیا کچھ تو سائن کیے ہوں گے نا, جب نیشنلٹی یا پاسپورٹ مل رہا ہوگا اس کو بھی کچھ سائن کیے ہوں گے نا آپ نے. تو ان میں بھائی بہت سارے ایگریمنٹ ہیں جس کے آپ کیا ہو پابند. ایک بڑا ایگریمنٹ جس کی مخالفت کی جاتی ہے ٹیکس چوری کرنا, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں جرمنی گیا, میں نے مجھے کیا پتا تھا, میں نے اس ٹاپک پر بیان کیا, وہاں پتا چلا کہ وہاں کی یعنی وہاں پتا چلا کہ یہ تو بہت سارے مسلمان گڑبڑ کر رہے ہیں ٹیکس. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے, تیسرے پارا بھائی متفقی, جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں, جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ جب یہاں گورنمنٹ کی سہولتوں سے علاج میں اور مختلف چیزوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک پراپر انسان ہونے کی حیثیت سے, شہری ہونے کی حیثیت سے پورے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. جب گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. تو گورنمنٹ آپ کو جو سزا دے گی وہ بہت کم ہوگی, اور ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ کی چھوٹ سے نکل جائیں. اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ان کے حوالے کر دیا ایگریمنٹ کی بیس سے, تم پیسے نکالنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے, جھوٹ بول کر رہ رہے ہیں. مجھے فلانے نے قتل کی دھمکی دی تھی, اسائر نے کیا کہ بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, سچ بول کے آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے, لے لو, نہیں ملتی تو ہمیں دیکھو نا یار کیا کیا ہے. اگر بھاگنا کسی کے لیے حلال ہوتا تو سب سے اسپیڈ سے کون بھاگ کے لیے آتا, کہتے ہیں نا دولہا گھوڑے پہ کیوں آتا ہے, اس لیے آتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے آپ کی سانس ہے تیرے پاس. کیا تو یار تمیز سے نیشنلٹی مل رہی ہے تو لے لو, جاب مل رہی ہے تو لے لو, جھوٹ کیوں بول رہے ہو. یہ ہو گیا تھا, ایک صاحب نے امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا, میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس دیتا, آپ کو تھوڑا کوئی کچھ بھی نہیں آتا, آپ کو آپ کی نیشنلٹی پاکستان میں باقی رکھی بھی اس سے ہمیں غلطی ہو رہی ہے, کچھ بھی تک بھی نہیں آتا. اس نے کہا میں نے وکیل ہائر کیا, وکیل نے کیا کیا ہے, وکیل نے پورا کیس بڑھایا, وکیل تھوڑے دن مل جاتے ہیں. علامہ اقبال نے ایسے تھوڑی کہا تھا, پیدا ہوا وکیل کو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. وکیل تو ٹوپیاں کرا دے گا, جب وکیل آئے نا دنیا میں تو شیطان نے کہا چلو اللہ نے ہمیں بھی بال بچے دے دیے. یہ اردو میں نے ترجمہ کیا ہے, آسان اردو. تو وہ کیا کیا انہوں نے, بھائی انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیشنلٹی, میں نے کہا آپ کو کہتے ہیں, کہتے ہیں اصل میں وکیل نے پوری کہانی سنائی نا, وہ فلاں نے تنظیم والوں نے حملہ کیا تھا, پتہ نہیں کیا کچھ پورا ڈرامہ بنا کے ایسے دھماکے ہوئے اس کے قریب قریب میں, زندہ پتہ نہیں کیا تھا, شب برات کا پٹاخا بھی کسی نے نہیں پھوڑا اس کے قریب میں, تو پٹاخا بھی نہیں پھوٹا ہوگا. ارے تم تمیز سے جہاں تمہیں روزی مل رہی ہے سچ بول کے وہاں کھا لو یار, اللہ کی زمین کیا ہے بہت بڑی ہے, کیونکہ ایک دفعہ جھوٹ جس کی بنیادوں پہ ساری زندگی جھوٹ ہی سکتا ہے. تو اس لیے بھائی سچ بولنا سیکھو, قانون کو فالو کرنا, یہاں آپ یہ امیج مسلمانوں کا بناؤ کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمان تو ہمارے جو پرانے شہری ہیں نا, یہ مسلمان ان سے بھی زیادہ اچھی لائن گزار ہیں, سمجھتے ہوں گے نہیں سمجھ. ایک دفعہ میں کہیں کسی کنٹری میں تھا, بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی نا ٹریفک کی, سائڈ میں راستہ تھا, ایک صاحب نے لائن توڑ کے نا پاکستانی سے وہ دانے لگے, میں نے کہا یار یہ نہ کرو, دیکھو یہ اتنے گھنٹے سے لائن میں لگے ہیں, تم بھی لگے ہوتے ہیں, بے وقوف میں تھوڑی دیر رکوں. میں نے کہا یار سافٹ ویئر وہی ڈلے گا وہ اوکے. تو ایک اچھے شہری بن کے دکھائے تاکہ مسلمانوں کا امیج برا نہ جائے, اچھا امیج جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب کا ٹائم دینا سب سن گئے آپ, چلے پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم السلام.
میرا سوال نہیں ہے,
نہیں میں نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ قرآن پڑھا جائے تو انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, یہ بالکل میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ بعض اسکالر رہتے ہیں جو قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں, جیسے کہ ورباتی حکم اللہ کی سوتیلی بیٹی سے متعلق آئے تھی نا, تو اب اس آیت میں ایک اللہ نے قید شرط بیان کی ہے, تو جو قرآن کے ماہرین ہیں وہ بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے, جو ماہرین نہیں ہے بعض دفعہ وہ غلط تشریح کر دیتے ہیں. یہ نہیں میں نے کہا کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے, قرآن تو انسانوں کی ہدایت کی بنیاد ہوئی, گمراہی بھی تھوڑی ہوا ہے, لیکن کچھ اسکالر رہتے ہیں جن کے پاس پراپر علم نہیں ہوتا, وہ غلط تشریحات کر کے لوگوں کو غلط چیز پہنا دیتے ہیں, ان سے بچ کے رہیں. میں نے یہ کہا ہے
ایک بات ہے کہ یہ چیز چلے آپ نے نہیں کہی, لیکن
بعض اسکالرز کہتے ہیں غلط کہتے ہیں.
تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ فرقہ واریت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے فرقہ واریت کوئی چیز نہیں ہے کردہ کی رسی کو آپ بنتے ہیں, تو کیا فرقہ واریت کی وجہ آج ہم مسلمانوں میں جو بھی اتفاق نہیں ہے؟
جی بھائی کا سوال یہ کامن ہے, یہ جہاں بھی میں گیا ہوں نا یہ سوال لازمی پوچھا گیا. جاپان میں میرے 13-14 بیانات ہوئے, ہر بیان میں یہ سوال پوچھا گیا. یہاں بھی یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن فرقہ واریت سے منع کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ تو ہم ڈائریکٹ قرآن کو رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان فرقوں سے ہم کیا کریں نکل جائیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی. بات یہ ہے کہ جتنے اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو بہت بہترین ہے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں نا, وہ اسی آیت کا سہارا لے کے نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں سارے فرقے غلط ہیں, ہم صحیح ہیں کیونکہ ہم تمہیں قرآن بتا رہے ہیں, حالانکہ وہ قرآن کی غلط تشریح کر کے ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز سے بچانے کا آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر قرآن کو آپ فالو کریں گے پراپر طریقے سے, ادھورے نہیں, ادھورے طریقے سے فالو کریں گے تو گمراہ ہوں گے آپ. پراپر طریقے سے قرآن فالو کریں گے تو فرقہ واریت تو پھر بھی ہوگی, کیونکہ کچھ غلط طریقے سے کر رہے ہوں گے, کچھ صحیح طریقے سے کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کا تعلق صحیح فرقے سے ہو جائے گا. دیکھو میں حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. فرمایا نا, میں بتا رہا ہوں نا بات کمپلیٹ کرنے, ان میں ایک جنتی ہوگا, باقی سارے کیا ہوں گے؟ بولے نا, ایک جنتی ہوگا, 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی. ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ جو جنتی ہوگا وہ کون سا ہوگا, یعنی انہی میں سے ایک صحیح ہوگا. آپ جو کوئی بھی اسکالر آ کے کہنے سارے غلط ہیں, اس کا مطلب وہ اس حدیث کا انکار کر رہا ہے نا, اور وہ اجماع امت کا انکار کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی کی کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی, تو سارے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. حدیث میں حکم دیا ہے جب اتنے فرقے ہو نا تو تم نے اس فرقے کو فالو کرنا ہے جو جنتی ہو, وہ صحیح ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے, اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو. آپ نے قرآن کا ریفرنس کیوں نہیں دیا کہ ہر فرقہ لیبل قرآن کا ہی لگا رہا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ, قرآن کی وہ تشریح جو مجھ سے اور اصحاب رسول سے ثابت ہے, اس تشریح کو جو مان رہا ہوگا وہ حقیقت میں قرآن کو فالو کر رہا ہوگا, اور جو اس تشریح سے ہٹ کے آیتوں کا سہارا لے رہا ہے وہ حقیقت میں صحیح قرآن کو فالو نہیں کر رہا. تو قرآن کو ہی فالو کرنے سے فرقہ واریت ختم ہوگی. فالو کس طرح سے کرنا ہے کہ حدیث میں اس کی کیا تشریح ہے اور صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہے. جب تک آپ ان تینوں چیزوں کو جمع نہیں کرتے آپ صحیح اسلام پہ نہیں چل سکتے. سمجھتے ہیں؟ جی بھائی.
پاکستان سے.
ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی.
زیادہ دور لگتا تھا اسلام آباد سے.
اچھا,
تو الحمد للہ یہاں
ملاقات ہو
گئی. سوال یہ تھا کہ مجھ جیسے کچھ مطلب سر میں اتنا پڑھا لکھا نہیں, کچھ پڑھے لکھے لوگ اپنی نئی نئی فلسفیاں نکالتے ہیں اور میرے 4-5 لوگ اسپیسیفکلی اگر اس مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یا ان لوگوں کو مطلب ان کے ساتھ رہا یا طریقہ ان کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ اس کو فالو کرے اور اگر میں ان کو نہیں یہ غلط
کی
طرف جا رہے ہو تو وہ الٹا
بحث
کرتے تو
کس حد تک ہم ان کے ساتھ بحث کریں گے؟ دیکھیں آپ اپنی آپ بات بیان کرتے جو میں نے بتائی ہے, ما انا علیہ و اصحابی, قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ اور حدیث پہ ہے. آپ صحابہ کے اگینسٹ, حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ نہیں مانی جاتی. تو یہ جو چار امام ہیں نا, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد حنبل, ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے معیار قرآن سنت اور صحابہ کو بنایا, اس سے ہٹے نہیں ہیں. باقی جہاں بھی آپ جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ کہیں نہ کہیں وہ ٹریک پہ ہٹ رہے ہوں گے. تو لیبل تو سب ہی اچھا لگاتے ہیں, باقی اس کے باوجود جو حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی غلط نہیں. تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا, ایک صحابی نے حدیث صحیح مفہوم بیان کیا, دوسرے نے, تو اس میں کوئی, جیسے رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بھی ہیں, نہ کرنے کی بھی ہیں. امام شافعی نے کرنے والی کو لی, امام ابو حنیفہ نے اس کی تعبیر کی کہ بھائی آخری سے آخر نماز کو دیکھا جائے, اس کے بہت سارے قرائن ہیں, انہوں نے اس کو فالو کیا. امام مالک نے بیان کی حدیث ہاتھ باندھنے والی, لیکن فالو اس کو کیا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے, کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, وغیرہ سے ہاتھ باندھنا ثابت ہے, لیکن اہل مدینہ سے لگتا ہے کہ نبی نے آخری وقت میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. تو ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا طرز استدلال ہوتا ہے. تو اس سے وہ اختلاف قرآن و سنت کی نظر میں ناپسندیدہ نہیں ہے. اس اختلاف سے آپ اس فرقے میں داخل نہیں ہو جاتے جو جہنم میں جائے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جی یہاں کی گورنمنٹ آپ کو آپ کی جو دوسری وائف ہے اس کو نہیں مانتی تو نہ مانے آپ نہ اس کو رجسٹر کروائیں. بولے میں نہیں میری بیوی نہیں ہے وائف نہ کریں. دیکھیں رول کے خلاف جب ہوتا ہے جب آپ اس کو رجسٹر کرواتے اور پھر رول کی مخالفت کی وجہ سے آپ کو سزا بھی ملے گی. یہاں گورنمنٹ اس کو ایکسپٹ کرے گی نہیں, اس کو مانے گی نہیں. تو رول کی مخالفت کیسے ہو؟ مانے گی نہیں گورنمنٹ. وہ آپ کا اور اسلام کا آپس کا اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. گورنمنٹ تھوڑی نہ گورنمنٹ کی کسی لا کے آپ مخالفت کر رہے ہیں. گورنمنٹ اس کو بیوی تھوڑی مان رہی ہے. چلیں نہ اس کو وہ حقوق دے رہی ہے جو بیوی والے.
بھائی
کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ مورگیج پہ گھر لینا جائز ہے کیونکہ ضرورت ہے ایک گھر کی. میں یہ کہہ رہا ہوں تو حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے بھی یہی ہے کہ گھر کی ضرورت ہے, ذاتی گھر کی ضرورت نہیں. دنیا مسافر خانہ ہے, ان دیواروں اینٹوں کو کیا قبر میں لے کے جاؤ گے؟ تو آپ یہ کچھ سود دینے والے پر بھی لعنت, لینے والے پر بھی لعنت, اس کے گواہ بننے والے پر بھی لعنت اور لکھنے والے پر بھی لعنت. تو جہاں شدید ضرورت ہوگی وہاں تو سودی قرضہ لینے کی اجازت ہوگی. تو شدید ضرورت گھر کی تو ہوتی ہے, روڈ پہ تھوڑی رہے گا بی یو ایس او کے ساتھ, وہ رینٹ کے ذریعے پوری ہو رہی. ورنہ تو پھر بھائی ضرورت ہوگی تو اس طرح آسائشوں کو بھی ضرورت سے داخل کرو. تو ایسے لوگ بھی پانچ گھر لیے نے کہتے ہیں ایکچولی ضرورت ہے میری, تاکہ میں مروں تو بچوں کے بھی تو کچھ کام ہے نا. تو پھر کوئی احتیاط نہیں. ہماری رائے یہ جی
کمپنی
ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو کہ اسلام دکھایا کہ غیر مسجد کی کوئی چرچ ہے اس کو مسلمان ان کی مرضی سے ہی پرچیز کر کے اپنی عبادت گاہ بناتے ہیں. جی کسی کسی نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. جو اللہ کلو ہاں مسجد ہے, اللہ نے پوری ہوئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. تو چرچ خریدنا الیگل تو نہیں ہے نا, گورنمنٹ آپ کو پرمیشن دے رہی ہے تو آپ خریدیں. گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے آپ مسجد بنا سکتے ہیں, بنا لیں. دیکھیں گورنمنٹ آپ کو روڈ پہ نماز قائم کرنے کی اجازت نہیں دے رہی, تو آپ نہ کریں. آپ ابھی یہاں دو جماعتیں ہوتی ہیں, مسجد اگر بڑھ جائے تو. جی
جو یہ چھوٹے کمپنی ہوتے ہیں نا یہاں پہ آسٹریلیا میں, تو یہ اپنے پروفٹ کے ساتھ ساتھ کمپنی بینک سے اوور ڈرافٹ لیتے ہیں امپلائیز کو پے کرتے ہیں. تو جب ہم کمپنی میں کام کرتے تو جب تک آپ اس کے اکاؤنٹ مینیجر سے اگر آپ کا رابطہ ہو تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بینک سے ریلیشن اچھے بتانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو جاب کرتے ہیں نا ان کے لیے وہ اوور ڈرافٹ سے ہم کو پیسے لے کے دیتے ہیں. مطلب بینک سے سود پہ لے کے ہم کو دیتے ہیں اور جو پروفٹ آتا ہے وہ اپنے الگ اکاؤنٹ میں رکھتے تاکہ ان کا بزنس گرو کرے.
دیکھیں آپ کا جو کمپنی سے معاملہ ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو کمپنی کا بینک سے چاہے خود ہی معاملہ بھی ہو اس کا آپ سے سوال نہیں.
پھر ایک آپ پھر آپ کے ایک بیان میں آپ بتا رہے تھے کہ اوبر ایٹ پروگرام جو اوبر ایٹ ڈلیوری.
ہاں تو اس میں تو آپ ایک ناجائز چیز لے کر جا رہے ہو نا,
پتہ ہے پتہ.
یہ تو آپ لے کے جا رہے ہو, وہاں کمپنی کا بینک سے کیا معاملہ ہے وہ آپ کا ہیڈنگ نہیں ہے.
اس میں جو حرام ڈلنگ ہے مطلب اگر نان حلال چکن ہے وہ آپ کسٹمر کے پاس لے کے جا رہے ہیں,
آپ کو پتا ہے نا کہ نان حلال ہے,
نان حلال
لے کے جاتے
اور ویسے
نہیں. یہ تو
دوست
ہے معاملہ
روزگار
دیکھیں اس میں وہ کچھ حلال چیزیں بھی ڈلیور کر رہے ہوں گے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس میں جو حلال چیزیں بھی ہیں تو اس کی ارننگ حلال ہوگی, جو حرام چیز ڈلیور کی ہے تو ایک اندازہ لگا کے وہ پیسے آپ کو سستا کرنے
پڑے.
لیکن یہ جائز ہے کہ جاب صحیح نہیں,
محنت
کی آپ اتنی محنت غلط چیز کی ہے اور کتنی محنت کرتا ہے. ہمارے حکمران جو آج یہاں تک پہنچے بغیر محنت سے پہنچے بھلا محنت. انکم حرام نہیں ہوگی, غیر قانونی کام کرنے کا گناہ ملے گا. وہ انکل ذرا پوچھے جی آپ پوچھیں.
جو
ان سے لیں ان سے ان سے قرضہ لیں وہ فائنینسر جس مسئلے میں بھی ہوں آپ کے ساتھ اگر ان کا معاملہ شریعت کے مطابق ہے جیسے اسلامک بینکنگ میں جو شرکتیں متناسب تھا کہ بیس پہ کر دیا جاتا ہے وہ جائیں انہوں نے کہا تو ہماری ٹوپی پہنی ہے جب ہوا بس کافی لمبی بات ہوگی
نکلنے کا جواب دینا چاہے گی.